مورخہ 27 فروری 2007 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے بنی اسرائیل اور ہم. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی طور سیدھی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پدلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي كتب الآفاق ونسخ الآجال فالقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلة لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أراد عزا بلا عشيرة وغنا بلا مال وهيبة بلا سلطان وجاهة بلا إخوان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله أو كما قال. الله تبارك وتعالى اس کائنات کے بنانے میں وحدہ لا شریک ہے. اس کی ڈیزائننگ، اس کی گردش، اس کے لیل و نہار، اس کے شب و روز، اس کے بدلتے موسم، اس کے اتار چڑھاؤ، اس میں صرف ایک ذہن چل رہا ہے، احد. قل ہو اللہ احد. احد کا مطلب اکیلا نہیں ہوتا. احد کے لیے اردو میں لفظ کوئی نہیں ہے، احد کے لیے فارسی میں لفظ ہے، ہم بھی استعمال کرتے ہیں یکتا. قل ہو اللہ احد، ان سے کہو کہ وہ ایسا ایک ہے جس کا نہ کوئی دوسرا بن سکتا ہے، نہ اس کی کوئی مثال بن سکتی ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ بن سکتی ہے. تو اس سارے کائنات میں اس اکیلے کی طاقت اور اسی کی تصویر اور ترتیب اور تنظیم چل رہی ہے، اور وہ اس سارے نظام میں ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا. ذرا دیر کے لیے بھی وہ اپنی نظر ہٹائے تو یہ ساری کائنات خوفناک دھماکوں کے ساتھ آپس میں ٹکرا کے زیر و زبر ہو جائے. جس اللہ نے اس کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ان ربکم اللہ، جو کچھ میں نے کہا اب وہ قرآن پاک میں کیسے ہے، ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے. کون ہے وہ؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین آسمان بنائے، ستت ایام، چھ دن میں زمین آسمان بنائے، اور یغش اللیل النہار، دن رات کا نظام چلایا، یطلبہ حثیثا، آگے پیچھے ان کو دوڑایا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج سیاروں کو اپنے تابع کیا. الا، اب یہ ایک سائرن بجایا ہے، الا سنو سنو سب سنو، لہ الخلق والامر، خالق بھی وہ ہے، شہنشاہ بھی وہ ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، کوئی اس جیسا نہیں ہے. اس کی قدرت، شہنشاہی، نظام میں، تدبیر میں، لیس کمثلہ شیء. کاف کا جو لفظ ہے یہ کسی کو تشبیہ دینی ہو صفات میں تو اس لیے بولا جاتا ہے، اور مثل کا جو لفظ ہے یہ کسی کو تشبیہ دینی ہو ذات میں تو تب بولا جاتا ہے. الشبل فی المخبر مثل الاسد، شبل شیر کا بیٹا، اسد بڑا شیر. تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ شبل فی المخبر آزمائش کے وقت مثل الاسد، یہاں مثل کا لفظ ہے کہ وہ شیر جیسا ہی ہوتا ہے. صفت میں تشبیہ دینی ہو تو کاف استعمال ہوتا ہے. سخاوت کی، سخاوت میں وہ تشبیہ دے رہا ہے ایک شاعر ایک بادشاہ کو، تو کہتا ہے کل بحر یقذف للقریب لآلیہ جودن ویبعث للبعید صحائبا. یہ جو سیف الدولہ ہے یہ کل بحر سمندر کی طرح ہے سخاوت میں، کہ قریب آؤ تو سمندر موتی دیتا ہے، دور چلے جاؤ تو بادل بھیج کے بارش پہنچاتا ہے. تو یہاں سخاوت میں تشبیہ دینی تھی تو کاف آیا، ذات میں تشبیہ دینی تھی تو پہلے مثل آیا. تو یہ جو آیت ہے لیس کمثلہ شیء، کاف بھی آ رہا ہے مثل بھی آ رہا ہے اور اس کے پیچھے لیس آ رہا ہے، نہیں ہے کوئی بھی صفات میں کاف اس جیسا، ذات میں مثل اس جیسا، نہ صفات میں کوئی اس جیسا ہے نہ ذات میں کوئی اس جیسا ہے. الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو. ہر چیز میں وہ اپنی وحدانیت، ہر ہر صفت میں، ہر ہر چیز میں اپنی شہنشاہیت کا وہ اعلان کر رہا. جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس نے اس کو قانون دیا ہے، اس قانون کے خلاف جب ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا. جب پاکستان ایک تھکی ہوئی حکومت ہے، تھکا ہوا قانون ہے، جب چاہو ادھر کر دو جب چاہو ادھر کر دو، تو بھی جیل میں لوگ ہیں ہی صحیح اور عدالتیں بھی بھری پڑی ہیں، کوئی مدعی ہے کوئی مدعی ہے. تو جہاں انسانی قانون ٹوٹتا ہے وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. جب خالق کے کون و مکان کا قانون ٹوٹے گا تو کچھ تو ہوگا. تو چونکہ ہم اس قانون سے اس وقت واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم حیران پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جو بات ابھی نام کیا تھا، جو ڈاکٹر طاہر صاحب نے ابھی سوال کیا ہے، ایک دم مجھے ایک آیت ذہن میں آئی. موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے کہا، ان کی قوم نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ تیرے آنے کا کیا فائدہ ہوا، پہلے بھی بچے ذبح ہو رہے تھے اب بھی ذبح ہو رہے ہیں. یہ انسانی فطرت کا سوال ہے، کیونکہ ہم بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اپنے اصل علم کو نہیں جانتے. کتنے یہ سارے نوجوان خوبصورت بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ تجربہ کار اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زندگیاں گزر گئیں، کسی کا فن پتے ہیں، کسی کا فن سبزی ہے، کسی کا فن وہ جانور ہیں، کسی کا فن بیج ہے، کوئی کپاس میں اور کوئی گندم میں، کوئی فروٹ میں، کوئی آم میں، ان چیزوں میں زندگی لگ رہی ہے. یہ لگانی ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن ان میں ہم ایسا لگے ہیں کہ جو اصل علم تھا اس کا سیکھنا ہی چھوڑ دیا. سورت فاتحہ کا بھی جب ترجمہ نہ آتا ہو تو اب آگے کیا بتایا جائے. سورت فاتحہ سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ساری آسمانی کتابوں کے خلاصہ قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے تورات سب سے بڑی کتاب تھی، تورات سب سے بڑی کتاب تھی، وہ لکھی ہوئی آئی تھی، بڑے بڑے صحیفوں میں آسمان سے اتاری گئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری تورات کے بدلے میں مجھے سورت فاتحہ دی. ایک فاتحہ، سورت فاتحہ کتنی وسعت رکھتی ہے. حضرت علی نے فرمایا اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی. کتنے بھائی؟ 70 اونٹ. ایک دفعہ اس کی بسم اللہ کی با، صرف با، با پہ بولنا شروع کی، اور عشاء کی نماز پڑھتے مصلے پر ایسے بیٹھے اور بات شروع کر دی. جیسے الفاظ کے مطالب ہیں ایسے ہی حروف کے بھی مطالب ہیں عربی زبان. عربی واحد زبان ہے، جس میں حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے.
انہیں سے ہمارے دکان نمبر 5 فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد قدیدی ایریا کراچی
اے کا کوئی مطلب نہیں. عربی زبان میں فا کا مطلب ہے, فا کا مطلب ہے, اور سین کا صاد کا مطلب ہے. ان حروف میں ایک طاقت ہے اور یہ قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں. صرف دو طرح کے حرف ہیں, کچھ نقطے والے ہیں کچھ بغیر نقطے والے. نقطے والے زیادہ ہیں, بغیر نقطے والے تھوڑے ہیں. ان دونوں میں بغیر نقطے والے حروف میں طاقت نقطے والے حروف سے زیادہ ہے کہ وہ اپنے مطلب کی ادائیگی میں نقطے کے محتاج نہیں, اور نقطے والے حروف اپنے مطلب کی ادائیگی میں نقطے کے ایک یا دو یا تین کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے تعارف کے لیے نام منتخب کیا تو ایسا منتخب کیا جس میں نقطے والا حرف کوئی نہ آئے, اللہ. اور جب اپنے نبی کا نام منتخب کیا تو ایسے حروف لایا جس میں نقطہ کوئی نہ آئے, محمد, احمد. اور جب اپنا کلمہ بنایا تو اس میں ایسے حروف کو لے کر آیا جس میں کوئی نقطے والا حرف نہ آئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہیں نقطے والا حرف استعمال نہیں ہوا. یہ ایک اور لمبے علوم کا خزانہ ہے. میں صرف آپ کو مثالاً تھوڑا سا بتایا ہے. تو حضرت علی با پہ بولنا شروع ہوئے, فجر کی اذان ہو گئی, ابھی با کا مطلب ختم نہیں ہوا تھا. آٹھویں صدی زوال کی صدی ہے, علم کے زوال کی صدی. اس صدی کے ایک عالم ہیں ابن القیم, انہوں نے سورت فاتحہ میں پر کتاب لکھی ہے مدارج السالکین. اس میں ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پر 1200 صفحات لکھی, ایاک نعبد و ایاک نستعین پر 1200 صفحات. اب یہ تو خیر میں نے ایسا آپ کو مثال پیش کی ہے, ہم اپنے قانون سے ناآشنا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے, اس کے سوا اور ہونے کی اور شکل ہی کوئی نہیں ہے. مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں اپنے قانون سے ناآشنا ہوں؟ رب کون و مکان کا کیا سلسلہ ہے, کیا سنت ہے, میرے سامنے نہیں ہے. اس جہان میں آخری فیصلہ اللہ کرتا ہے. قل اللہم مالک الملک, کہو انہیں شہنشاہ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء, کوئی الیکشن سے نہیں آتا, کوئی ایٹم سے نہیں ابھرتا, جس سے اللہ چاہتا ہے شہنشاہی دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے. عزتیں دھن دولت سے نہیں آتی, بلڈنگیں ملے فیکٹریاں کارخانوں سے نہیں آتی. وتعز من تشاء, جسے چاہے دے دے. عزت دے دو وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے, ذلت کے نقشوں سے بھی عزت آتی ہے. وتذل من تشاء, ذلیل کر دو, پھر سورے عزت کے اسباب کے اندر بھی ذلت آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اوپر فیصلے ہو رہے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر, ہر خیر, عزت, محبت, عروج, اقتدار, برکتیں, الفتیں, رحمتیں, یہ سب کچھ اوپر فیصلہ ہو رہا ہے, اسی کے ہاتھ میں طاقت ہے. یہ تو تھا انسانوں کے لحاظ سے اللہ اپنی حیبت کو بتا رہا ہے. موسموں میں, کائناتی نظام میں بھی اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے. تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب, انہیں بتا دو کہ رات کو لمبا کرنا موسم کا ہیر پھیر, دن کو لمبا کرنا موسم کا ہیر پھیر, یرسل الریاح, ہواؤں کا بگولے بن جانا, یا صبا بن جانا, یا سرسر بن جانا, یا حمیم, یا وہ سموم بن جانا, یہ سب آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں. عاصفاً وقاصفا, یہ عذاب کی ہوائیں ہیں. سرسرن عقیماً, یہ عذاب کی ہوائیں ہیں. صبا, نسیم, مرسلات, داریات, حاملات, یہ رحمت کی ہوائیں ہیں, اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں. چلو عذاب بن کر, تو فارسلنا علیہم ریحاً سرسرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرة اخزا وهم لا ينصرون. پھر تیرے رب نے ہوا چھوڑی عذاب کی, جس نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا. تو موسم، کائنات، رات دن، چاند تارے، اڑتے پرندے، چلتے دریا، موجیں مارتے سمندر، کھلے ہوئے پھول اور لٹکے ہوئے خوشے اور گوشے، اور ہر چیز ایک ذرے سے لے کر جبریل تک اور عرش تک، اس پر بھی اللہ کی حکمرانی ہے. اس میں وہ کیا کرتا ہے، اس کائنات میں وہ کیا کرتا ہے؟ ساری کائنات کو اس نے جبرن مسلمان بنا دیا ہے. ساری کائنات جبرن مسلمان ہے اور نہ چاہنے کے باوجود اللہ کی مان کے چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، افغیر دین اللہ یبغون، تم کیوں نہیں میری مانتے ہو، تم کیوں نہیں میری مانتے؟ افغیر دین اللہ یبغون، میری بتائی ہوئی ترتیب کو چھوڑ کر اپنی ترتیب پہ چلتے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، تم دیکھتے نہیں ہو ساری کائنات زمین آسمان مسلمان ہو چکے ہیں، میری مانتے ہیں، ان کا جی چاہے یا نہ چاہے. تو اللہ ایک مثال دے رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات اسلام پہ چل کے کتنے خوبصورت طریقے سے دن رات، صبح و شام، بادل، بجلی، ہوائیں اور غلے اور پھل اور پھول اور کلیاں، یہ سب کچھ کتنے خوبصورت انداز میں چل رہا ہے کہ یہ سارے مسلمان ہو چکے ہیں. سمندر مسلمان ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ بکھر جاتے تو کراچی کا ساحل کیا چیز ہے، گلگت کے پہاڑوں کو بھی نگل جاتے، ہمالیہ کی کیا حیثیت ہے. بحر القاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے اور 11,000 کلومیٹر وہ گہرا ہے، اس میں سے اٹھنے والی موجیں، تو ہماری زمین تو 29% ہے، 71% تو پانی ہے، تو 71% کو نگلنے کے لیے کیا دیر لگتی ہے 29% کو. لیکن سمندر مسلمان ہے، یہ دریا مسلمان ہیں، یہ اگر اللہ ان کو چھوڑ دے تو ان کی موجیں دائیں بائیں ہر چیز بہا کے لے جائیں. یہ بادل مسلمان ہیں، ایک کالا بادل، ایک کالا بادل پورے پاکستان کو ڈبو دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. ایک کالے بادل میں 10,00,000 ٹن پانی ہوتا ہے، ایک کالے بادل میں کافی ہے سارے پاکستان کو ڈبو دینے کے لیے. یہ بادل مسلمان ہیں، یہ بارش کے قطرے مسلمان ہیں، سورج کی شعائیں مسلمان ہیں، چاند کی گردش گھٹنا بڑھنا مسلمان ہے، تاروں کا گھومنا، یہ اسلام کے تابع ہے. اسلام کا مطلب یہاں ہے لغوی مطلب مان کے چلنا، یہ سارے مان کے چل رہے ہیں. نہیں مانتے تو ہم نہیں مانتے، جب ہم نہیں مانتے تو تین گروہ ہیں، انسان تین طبقات میں ہیں، تین، ایک پکے کافر، ایک پکے مسلمان، ایک گروہ بیچ میں کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، وہ ہیں کچے مسلمان. ہمالیہ کی کیا حیثیت ہے، بحر القاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے اور 11,000 کلومیٹر وہ گہرا ہے، اس میں سے اٹھنے والی موجیں، تو ہماری زمین تو 29% ہے، 71% تو پانی ہے، تو 71% کو نگلنے کے لیے کیا دیر لگتی ہے 29% کو. لیکن سمندر مسلمان ہے، یہ دریا مسلمان ہیں، یہ اگر اللہ ان کو چھوڑ دے تو ان کی موجیں دائیں بائیں ہر چیز بہا کے لے جائیں. یہ بادل مسلمان ہیں، ایک کالا بادل، ایک کالا بادل پورے پاکستان کو ڈبو دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. ایک کالے بادل میں 10,00,000 ٹن پانی ہوتا ہے، ایک کالے بادل میں کافی ہے سارے پاکستان کو ڈبو دینے کے لیے. یہ بادل مسلمان ہیں، یہ بارش کے قطرے مسلمان ہیں، سورج کی شعائیں مسلمان ہیں، چاند کی گردش گھٹنا بڑھنا مسلمان ہے، تاروں کا گھومنا، یہ اسلام کے تابع ہے. اسلام کا مطلب یہاں ہے لغوی مطلب مان کے چلنا، یہ سارے مان کے چلنا. نہیں مانتے تو ہم نہیں مانتے، جب ہم نہیں مانتے تو تین گروہ ہیں، انسان تین طبقات میں ہیں، تین، ایک پکے کافر، ایک پکے مسلمان، ایک گروہ بیچ میں کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، وہ ہیں کچے مسلمان جیسے میں ہوں جیسے آپ ہیں. ان تینوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون جدا جدا ہے، یہاں ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے. اور یہ بہت مختصر چیز ہے، اصل چیز موت کے بعد آنے والی ہے، جب آنکھ بند ہو. اصل مسئلہ تو شروع ہی موت کے بعد ہوتا ہے، یہ تو مسائل کچھ مسائل نہیں ہیں، ان کی تو موت ہر چیز ختم کر دیتی ہے. امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا تھا ہارون رشید نے، تو انہوں نے ان کو خط لکھا تھا، جیل سے خط لکھا تھا، دو سطرے اور عربی فصاحت کا شاہکار، لا ينقضي عني يوم من البلاء الا انقضى عنك يوم من الرخاء. میرے دکھ کا دن بھی کٹ جاتا ہے، تیرے سکھ کا دن بھی کٹ جاتا ہے، حتى نفضي الى يوم ليس له انقضاء، ہارون اس دن کیا ہوگا جو کٹنے کا نام نہ لے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ جیل سے یہ دو صدر من قضا عنی یوم من البلا الا انقضا عنک یوم من الرخا حتی نفضی الی یوم لیس له انقضا. دن تو میرا بھی کٹ جاتا ہے، رات میری بھی ڈھل جاتی ہے، دن تیرا بھی کٹ جاتا ہے، رات تیری بھی ڈھل جاتی ہے، اس دن کیا ہوگا جس دن وہ جانے کا نام نہ لے گا؟ تو تو کٹہرے میں ہوگا، میں مدعی بنوں گا، کہاں جاؤ گے، کہاں بھاگو گے؟ مسائل تو موت کے بعد جنم لیتے ہیں. حضرت علی کا فرمان ہے، الناس النیام اذا ما تنتبہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی، وہ یہ کیا ہوا؟ قیامت کا ایک عجیب نام ہے قرآن میں، وَذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ، مجھے کئی دن سمجھ میں نہ آئے گی یہ کیا نام ہے. اور وہ دن آ گیا، دھوکے والا دن، دھوکے والا دن، تغابن دھوکا دینا. قرآن کہتا ہے الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ، یہ نام بڑا طاقتور ہے، الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ، بڑی طاقت ہے. وما ادراك ما يوم الدين ذلك يوم التلا، يومهم تلا کو تواصل تاس ہے، آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہونے کا دن. اور یوم الحسرہ اور یوم الندامہ اور یوم الحساب اور یوم الخسران اور یوم الفوزان اور یوم النجات اور یوم الحلاق اور یوم البوار، یہ سارے قیامت کے نام ہیں. اس میں ایک نام آتا ہے یوم التغابن، دھوکا کھل جانے کا دن. دھوکا، دھوکا کیسے ہے؟ یہ تو ادھر کہہ رہا، حقیقت ادھر کہہ رہا. دھوکا، یہ دھوکا میرے آپ کے حساب سے ہے کہ فیصلہ باد میں جن چیزوں کو حقیقت سمجھا، اے وہ دن آیا تو پتا چلا وہ تو سب دھوکا تھا، آج وہ دھوکا کھل گیا. اب وہ اس کی تلافی کی شکل کوئی نہیں ہے. تو مسائل تو اصل موت سے جنم لینے والے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں. ہم تین طبقات میں انسان چلتا چلا آیا ہے، پکے کافر کا اور قانون ہے، پکے مسلمان کا اور قانون ہے، کچے مسلمان کا اور قانون ہے. آج کا دور ہے، اس کو اگر ہم سیرت میں دیکھنا چاہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ سیرت میں صرف دو طبقات سامنے ہیں، ایک پکے مسلمان ہے، ایک پکے کافر ہے. ایسے کوئی مسلمان مرد عورت نظر نہیں آ رہے، مسلمان بھی ہوں، نماز نہ پڑھتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں جھوٹ بولتے ہوں، سچ بولتے ہوں ماں باپ کے نافرمان ہوں، عورت ہو اور بے پرد ہو، عورت ہو اور وہ ماں کو دکھ دے رہی ہو، تاجر ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو، ایسا گروہ سیرت نبوی میں، حضور کے دور میں، صحابہ کے دور میں نظر نہیں آ رہا. کچھے مسلمانوں کا دور تو بہت بعد میں آیا ہے. یہ وہ دور ہے یا پکا ایمان والا ہے یا پکا کافر ہے؟ یہ کوئی اس دور میں تو منافق بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا تھا، تو عام مسلمان کیسے چھوڑے؟ پکا منافق بھی جاتا تھا نماز پڑھنے اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے، اور ماں باپ کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. عبداللہ بن ابئی جیسا دشمن، پکا دشمن، جو جہنم میں سب سے بڑے عذاب میں، ابو جہل سے بھی بڑا عذاب عبداللہ بن ابئی کو، حالانکہ عبداللہ بن ابئی نے تلوار نہیں اٹھائی، ابو جہل نے تو تلوار اٹھائی ہے، لیکن ابو جہل جحیم میں ہے اور عبداللہ بن ابئی حاویہ میں ہے. حاویہ نیچے ہے، جحیم اوپر ہے. ہر نیچے والا درجہ اوپر والے سے زیادہ شدید اور زیادہ دردناک ہے. تو عبداللہ بن ابئی نیچے اور وہ ابو جہل اس سے اوپر ہے. تو ساری زندگی اس نے اندر سے جڑیں کاٹنے کی کوشش کی. تو ان کے بیٹے اتنے پکے دشمن کو دن رات دیکھتے ہیں، پھر بھی ماں باپ کی عظمت ایسی تھی. ایک دفعہ وہ آ کر کہنے گئے، یا رسول اللہ، میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے پانی کھلاتا ہوں، مجھے پتا ہے وہ آپ کا پکا دشمن، جب کبھی آپ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دینا ہے نا، تو آپ نے صرف مجھے کہنا ہے، کسی اور کو نہیں کہنا. مجھے ڈر ہے کہ اگر کسی اور نے میرے باپ کو قتل کیا تو کل کلا میری حمیت جاگ اٹھے اور میں اس کو غیرت میں آ کے قتل کر دوں اور میں جہنم میں چلا جاؤں، تو میں یہ نہیں برداشت کر سکتا. آپ نے جب بھی قتل کرنا ہو مجھے کہیے، میں قتل کروں گا. یہ بھی اندر میں نیت ہے. اور باپ ہونے کی وجہ سے آخر دم تک اس کو کھانا خود کھلاتے تھے، پانی خود کھلاتے تھے. جہاں منافق باپ کی عزت ہو رہی ہو، وہاں مومن باپ کی کتنی عزت ہو.
تو اب تو باپ ڈرتا ہے اولاد سے بات کرنے کرتے ہوئے کہ کہیں میری بیٹی نہ کر, ماں ڈرتی ہے جوان بیٹی سے بات کرتے ہوئے کہ کہیں میری بیٹی نہ کر دے. میں نے ایک لڑکی کو ان کانوں سے سنا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر, ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر, تو اس کے موٹے موٹے آنسوں اس کی گالوں سے ڈھلک رہے. یہ طبقہ نبوی دور میں موجود نہیں ہے, یہ طبقہ صحابہ کے دور میں موجود نہیں ہے. ان کے لیے قانون بالکل جدا ہے. اللہ تعالیٰ پکے کافر کے لیے کیا قانون ہے؟ ذرہم, چھوڑ دو انہیں, یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون, ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما. یہ اللہ تعالیٰ پکے کافر کے لیے قانون بتا رہا ہے, ذرہم یخوضوا ویلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پکے کافر کے لیے قانون بتا رہا ہے کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں, جاؤ ناچ لو گا لو کرو جو مرضی کرنا ہے, موت تب چھٹی ہے, کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے, تمہارا رب غافل نہیں ہے, جو کرتے ہو کرو کرو کرو, پھر ایک دن آئے گا تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو گے. وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, آج دیکھو جب نافرمانوں کے سر جھکے ہوئے اور کہیں ربنا ابصرنا, اے میرے رب اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا, یا اللہ ہمیں سارا پتہ چل گیا, فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ, اب ہمیں تصدیق ہو گئی, اب تم ہمیں واپس بھیجو, ہم پکے پکے ایمان والے بن کے زندگی گزاریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, تمہیں زندگی بھی ملی, تمہیں سمجھانے والوں نے سمجھایا, اب نہیں ہو سکتا ہے, یہ ایک شک ہے. ہاں یہ کافر, یہ کفر ٹوٹ جائے اور ان کا زور ختم ہو جائے اور باطل کی طاقت ختم ہو جائے اور دنیا میں الفت محبت امن زندہ ہو جائے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, وہ ہے وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, جب اللہ پکڑتا ہے تو پہلے کسی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ کہ یہ کام چھوڑ دو. یہ کام جب تک نہیں ہوگا اللہ کفر کو پکڑتا نہیں ہے, ان کو مہلت 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 مہلت, اگر ان کو کوئی سمجھانے نہ آئے تو وہ مہلت میں مرتے رہتے ہیں, ان کو زوال نہیں آتا, آپس میں لڑیں گے, ایک باطل چڑھ گیا دوسرا باطل چڑھ گیا, لیکن طاقت انہی کے ہاتھ میں رہے گی, انہیں توڑنے کے لیے پہلے اللہ رسول بھیجتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کھڑا ہوا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کھڑا ہوا ہے, اس طرح یہ ساری مثالیں لے لیں. ہود علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم ہے, آج صالح علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم ہے ثمود, ان کو مہلت ملی ہے اور انہوں نے اپنی منمانی کی ہے, پھر میرے اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجا ہے, وہ کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم میں اللہ کا نبی ہوں, یہ کام چھوڑ دو. وہ آگے کہتے ہیں فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین, نوح زیادہ باتیں نہ بنا, جو عذاب لانا ہے لیا, جوڑا چند چوڑ میں چوڑ دکھا لیا, فاتنا لیا عذاب. آگے نبی کہتا ہے انما یاتیکم به اللہ, وہ اللہ ہی لائے گا, میرے بس میں کہاں ہے, وہ اللہ ہی لائے گا, وما انتم بمعجزین, جب پھر اللہ لائے گا پھر تم روک نہ سکو گے. تو یہ اللہ کی سنت باطل کے توڑنے کے لیے ہمیشہ سے, ہر دور سے, پہلے دور سے لے کر آج تک ایک ہی ہے, دعوت دو ان کو, دعوت دینے والے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے پاس بھیج رہا ہے فرعون, اور اس بے بسی کے عالم میں سے موسیٰ علیہ السلام کے تین دن تک ان کو فرعون کے دربار میں جانے کا راستہ نہیں کسی نے دیا, تین دن تک منتیں کرتے رہے مجھے اندر جانے دو مجھے اندر جانے دو, مجھے بات کرنی ہے آپ کے بادشاہ سے. چوتھے دن کسی کو ترس آیا اور اس نے کہا یہ تین دن سے یہ فقیر آ رہا ہے, جانے دو پتہ نہیں کیا کہتا ہے ہمارے بادشاہ سے. تو یہ قرآن میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایک پورا قانون نظر آتا ہے, باطل کو اللہ مہلت دیتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو پہلے ان کو سمجھاتا ہے, کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. کافر کو بھی اللہ نے بنایا ہے, مومن کو بھی اللہ نے بنایا ہے, کافر کا بھی اللہ کے ہاں یہ اتنا تعلق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا انہوں نے کھانا رکھا, اس میں بسم اللہ پڑھے بغیر لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی ہوں. انہوں نے آگے سے روٹی اٹھائی, ایسے پیچھے کھینچ لی, اٹھ جاؤ, میں نہ ماننے والے کو نہیں کھلاتا ہوں جو اللہ کو نہ مانے. وہ اٹھ کے وہاں تک گیا, پیچھے جبریل آ گئے, کہنے گئے مجھے اللہ نے بھیجا ہے یہ کہو جا کر کہ منکر تو میرا تھا, 70 سال سے میں تو روٹی کھلا رہا ہوں, تمہیں یہ کس نے اختیار دیا کہ اس کے آگے سے روٹی اٹھا لو, اسے بلاؤ اسے کھانا کھلاؤ. یہ اللہ کا تعلق ہے کافر کے ساتھ کہ خلیل کو ڈانٹا دیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو واپس بلایا, کھانا کھلایا. اس پر وہ ایمان بھی لے آیا کہ تیرا اللہ بڑا اچھا ہے, میں تو اس کو مانتا بھی نہیں پھر بھی میری سفارش کرتا ہے. ایمان بھی مل گیا, کھانا بھی مل گیا. یہ اللہ کا تعلق ہے ایک کافر کے ساتھ. تو اللہ حجت ضرور پوری کرتا ہے. تو قوم کہہ رہی ہے لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز, بیٹھ جا آرام سے, تیری قوم کا خیال نہ ہوتا ہم پتھر مار 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 تجھے سنگسار کر دیتے. قوموں نے کیا کہا, نبیوں نے کیا کہا, ان لنراک فی سفاہ, جا جا پڑھایا ہمیں سمجھانے والا, جا گھر میں بیٹھ جا. انک لانت الحلیم الرشید, یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کہہ رہی شعیب علیہ السلام سے, بڑا آیا نیک پاک, بڑا آیا نمازی حاجی, ہمیں سمجھانے والا, چلو چلو ہمیں تجارت کرنے دو, چلو چلو ہمیں فرصت نہیں تیری سننے کے لیے, ہم یہ سود چھوڑ دیں, ہم یہ جھوٹ اور ملاوٹ چھوڑ دیں, روٹی کہاں سے کھائیں. یہ قوموں کے جواب ہیں. ادھر نبیوں کی محنت ہے, رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یہ نبی کیسے محنت کرتا ہے, وہ دن رات ان کو بلاتا ہے سمجھاتا ہے. یہ بے بس ہیں وہ با اختیار ہیں, یہ مجبور ہوتے ہیں وہ جابر ہوتے ہیں, اور یہ بے دست ہوتے ہیں وہ با دست ہوتے ہیں. ہر قدم پہ ان کا مذاق بھی اڑتا ہے اور ان کو در سے بے در بھی کیا جاتا ہے. اور وہ اللہ کی بات بتاتے 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 ایک دن آ جاتا ہے جب اللہ کی حجت پوری ہوتی ہے, پھر اللہ کہتا اب ٹھیک ہے تو تیاری کر میں نے پکڑتا ہوں. وَاسْمَعِ الْفُلْكَ, کشتی بنا. کشتی بننی شروع ہو گئی. کُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ, جب کشتی بنتے دیکھی تو قوم کہے نوح کہاں چلاؤ گی کشتی, یہ کس جنگل میں چلے گی, کس صحرا میں چلے گی, کس دریا میں چلے گی, نہ پانی نہ دریا نہ سمندر. وہ کہتا ہے ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون, آج تمہارے مذاق اڑانے کا دن ہے, کل ہمارے مذاق اڑانے کا دن آ رہا ہے. پھر وہ دن آیا تو نے کہا کہ اٹھا اب, جوڑا جوڑا اندر رکھ اور انتظار کر, تیرے رب کا امر آنے والا ہے. ہے تو ضعیف سے روایت پر اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا. سب سے پہلے چیونٹی کا جوڑا اٹھا کے رکھ, اور سب سے آخر میں کھوتے کو ڈالا, دو ٹانگے اندر دو باہر تک آکڑ پہ کھلو ہو گیا. نو نے اسلام آکڑ ہوئے اندر آ, شروع تو بادشاہ طبیعت تھی, بڑی مشکل سے اس کو اندر گھسیٹا. جب بیٹھ گئے حتی اذا جاء امرنا وصارت تنور, پھر تنور کا پانی, تنور پھٹا ہے اور پانی نکلا ہے. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر, آسمان پھٹا. وفجرنا الارض عيونا, زمین کا روما روما پھٹا. فلتق الماء على امر قد قدر, اوپر سے پانی نیچے سے پانی, سامنے بیٹا کھڑا ہوا ہے. ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, یہ جو معا کا لفظ ہے نا, معا کا, اس سے ایک مطلب نکلتا ہے. نوح علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کافر ہے, وہ منافق تھا, ظاہری اسلام تھا اندر میں کافر تھا. تو نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا میرے ساتھ آ جا, کافروں کے ساتھ نہ جا, اگر پتا ہوتا تو پھر کہتے ولا تکن من الکافرین, پھر من کا لفظ آنا چاہیے تھا. تو بیٹا کافروں میں سے مت ہو, ادھر آ. نوح علیہ السلام نے کہا ہے لا تکن مع الکافرین, کافروں کا ساتھی نہ بن, ان کے ساتھ نہ جا. سأوي الى جبل, ابا تو بڈھا ہو گیا, یہ سامنے پہاڑ ہے, یا اسمنی من الماء, اس پہ چڑھوں گا پانی کہاں سے آئے گا. حال بینهم الموج فكان من المغرقين, ایک موج نے اسے اٹھایا اور اسے الٹا کر دیا, سر نیچے جا رہا تھا, ٹانگے اوپر جا رہی تھیں, باپ باپ ہی ہوتا ہے. تو نوح علیہ السلام پکار اٹھے ونادا نوح, آئے ہائے نادا کا لفظ میں کیا فریاد ہے, ونادا نوح ربہ, کیوں پہ ہوئی اندہ ہے, اولاد بھول دیے ماں پہ نہیں بھول دیے اندہ, رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. یہ دعا بھی اس لیے مانگی ہے کہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کافر ہے، ایمان والا سمجھ کے دعا مانگی ہے، یا اللہ تیرا تو وعدہ تھا تیرے بچوں کو بچاؤں گا، تو میرا بچہ تو میرے سامنے گیا، اس وقت اللہ نے راز فاش کیا تاکہ تسلی دی جائے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نہیں نوح تجھے خبر نہیں یہ کافر تھا، اس کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا، کافر کے لیے ہاتھ مت اٹھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رندہ پھیرا، یہ اللہ کا میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں، اس نوح علیہ السلام سے چلیں اور عیسی علیہ السلام تک ساری تاریخ بھری پڑی ہے قرآن کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَخَذَنَاهُ یہ فرعون پکڑا گیا، وہ جنودہ اس کے لشکر پکڑے گئے، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ اور یہ اٹھا کے اللہ نے سمندر میں مارا اور ان کو عبرت کا نشان بنایا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى، اور پھر قوم عاد آئی اور انہوں نے آگے کہا، اِن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، تو نے ہمارے خداؤں کو برا کہا، ہمارے خداؤں نے تجھے پاگل کر دیا ہے، تو پاگلوں کی طرح باتیں کرتا ہے، چل چل گھر میں بیٹھ علاج کرا، دوا دارو کر، دنیا میں آگ جیسی قوم کوئی نہیں آئی ہے، آگ جیسی قوم، طاقت حیبت دو انگلیوں میں، یا دیکھ رہے ہیں اس طرح دو انگلیوں سے پورا درخت اکھاڑ لیتے ہیں، یوں اکھاڑ لیتے ہیں، ایسی طاقت، قرآن کہتا ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا ہم نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا، تو ان پر اللہ نے ہوا کو چھوڑا، ریحا صرصرا سبع لیال و ثمانیہ ایام، سات راتیں آٹھ دن چلی اور زیر و زبر کیا، قوم سمود آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، ایک چیخ آئی، مَكَرُوا مَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكَرًا، ہم نے انہوں نے تدبیر چلائی کہ ہم صالح علیہ السلام کو قتل کریں، ہم نے تدبیر چلائی کہ صالح علیہ السلام کو ان بچا کے دکھائیں گے، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، جاؤ تبوک سے لے کر اردن تک دیکھو، ان کے گھر تباہ و برباد پڑے، بتا رہے ہیں اس طرح دو انگلیوں سے پورا درخت اکھاڑ لیتے ہیں، یوں اکھاڑ لیتے ہیں، ایسی طاقت، قرآن کہتا ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا ہم نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا، تو ان پر اللہ نے ہوا کو چھوڑا، ریحا صرصرا وہ سبع لیال و ثمانیہ ایام، سات راتیں آٹھ دن چلی اور زیر و زبر کیا، قوم سمود آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فأخذ الذین ظلموا الصیحة، ایک چیخ آئی، مکروا مکرا و مکرنا مکرا، ہم نے انہوں نے تدبیر چلائی کہ ہم صالح علیہ السلام کو قتل کریں، ہم نے تدبیر چلائی کہ صالح علیہ السلام کو ان بچا کے دکھائیں گے، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، جاؤ تبوک سے لے کر اردن تک دیکھو، ان کے گھر تباہ و برباد پڑے، بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کے اب نافرمان کٹتے پٹتے اور مرتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، نافرمانوں کے لیے جب ان کو سمجھانے والا سمجھاتا ہے اور پکے مسلمانوں کا ایک گروہ وجود میں آتا ہے جو حجت بنتا ہے، پھر اللہ کفر پہ ہاتھ ڈالتا ہے، جب تک ایسا ایک نفوس قدسیہ کا گروہ وجود میں نہ آئے تو باطل کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، عزت نہیں ہے، ڈھیل ہے، کامیابی نہیں ہے، پتا ہے، پتا ہے، جب مسلمان مضبوط ہوتا ہے اور پکا ہوتا ہے تو پھر یوں اللہ باطل کو پکڑتا ہے، اور مضبوط مسلمانوں کے لیے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہم وعدہ کرتے ہیں تم فیصلہ باد میں ایمان کی فضا بنا دو، ہم تمہیں عزت دے دیں گے، انتم الاعلون، تم ہی اونچے ہو جاؤ گے، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، میرے اوپر واجب ہو جائے گا میں ایمان والوں کی مدد کروں، وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کی مدد کیا کرتے ہیں، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تم ایمان اور عمل کو مضبوط کرو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں حکومت دوں گا، ٹھیک ہو گیا، مضبوط مسلمان ہوں گے تو اللہ ان کو عزت دے گا اور باطل کو توڑے گا، وہ دعوت دیں گے باطل ٹوٹے گا، اور مضبوط مسلمان کوئی نہیں ہے تو باطل ابھرے گا، بیچ میں ایک طبقہ رہ گیا کمزور مسلمان، اس کی سنت میں تو کوئی مثال ہے نہیں، اس کی سنت میں تو کوئی مثال، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ایسا تھا نہیں، نوجوان ہو، آوارہ ہو، اور گھر میں محفل موسیقی ہو رہی ہو اور گانے بج رہے ہوں اور بے پردگی ہو رہی ہو اور ننگے ناچ ہو رہے ہوں اور قاضی کا قلم فروخت ہو رہا ہو اور نوجوانوں کی جوانی پھر تو کھجور میں گزر رہی ہو اور تاجر خیانت کر رہے ہو، یہ ایسا دور تو تھا نہیں، وہ تو دور ہی عجیب تھا، لہذا اب میری اور آپ کی مثال ہمیں کہاں سے ملے گی، تو ہمیں قرآن میں، مجھے کافی عرصے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے بنی اسرائیل کا اتنا ذکر کیوں کیا ہے اور خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر کیوں کیا ہے، 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آتا ہے، اور الف لام سے لے کر ناس تک صرف دو سپارے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے. ایک پانچواں سپارہ، ایک چودہواں سپارہ. باقی سارے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام چلتا ہے. چوتھے سپارے میں نام نہیں ہے لیکن تورات کا ذکر ہے. تورات تو تورات اور موسیٰ تو لازم ملزوم ہو گئے. بنی اسرائیل کا ذکر کثرت سے اس لیے ہے کہ بنی اسرائیل کچے مسلمان بن گئے تھے، فیصل آباد کی طرح، ملتان کی طرح، لاہور، کراچی، استنبول کی طرح کچے بن گئے تھے. تو کچوں کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے تھپڑ لگاتے رہیں گے، ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے، بڑا عذاب نہیں دیں گے. کیوں؟ تاکہ تم توبہ کرو، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو. ہمیں اس کائنات کے سٹیج پر کامیاب ہونے کے لیے دو پیپر حل کرنے ہیں. کافر کو ایک پیپر حل کرنا ہے. ایک شخص یونیورسٹی میں، ایک لڑکا دو سبجیکٹ لیتا ہے تو اس کو دو میں پاس ہونا ہے، ایک لیتا ہے اس کو ایک میں پاس ہونا ہے. تو وہ دو والا ڈاکٹر صاحب سے آ کر شکایت کرے کہ جس نے تو ایک میں ہی نمبر لیا، آپ نے اس کو پاس کر دیا، تو ایک میں تو میں بھی پاس ہوں، دوسرے میں فیل ہوں تو مجھے بھی ڈگری دو. تو یہ فرمائیں گے تم نے دو لیے تھے، تم نے دو میں ہی پاس ہونا ہے، تب تمہیں یونیورسٹی ڈگری دے سکتی ہے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ نہ پڑھتے پھر ہمارے لیے قانون اور تھا. اللہ کا کرم ہوا، ماں کے پیٹ سے کلمہ لے کر آئے، ہماری ماؤں نے ہمیں اللہ کا نام سب سے پہلے سکھایا. تو اب ہمیں دو پیپر حل کرنے ہیں. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا پیپر بھی حل کرنا ہے، اور اس کائنات کے علوم کو صحیح طریقے سے سیکھنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا اور اس میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا، یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے. کوئی ایک میں بھی فیل ہو گئے تو اس سٹیج پر عزت سے محروم ہو جائیں گے. دنیا میں کمزور ہیں اور دین میں مضبوط ہوئے تو بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. دنیا میں مضبوط ہو گئے، اب ایٹمی طاقت نہیں بن گئے، تیل سارا 70% تیل سارا مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن چونکہ دین کا پیپر کمزور ہے تو ہمارے جوتے ہمارے ہی سر لگ رہے ہیں. دو پیپر میں کامیابی ضروری ہے. بدر میں یہ ہمیں باز جوشیلے نوجوان کہتے ہیں، آپ لوگ جہاد نہیں کرتے ہو، بدر میں اتنے تھوڑے تھے باطل سے ٹکرا گئے تھے، آپ ابھی بدر والے بھی نہیں پیدا کر سکے ہو. بدر والے تو قیامت تک نہیں پیدا ہو سکتے، بدر والے کو پیدا کر سکتا ہے؟ اوہو، جن کی اللہ کا نبی گواہی دے رہا ہو، ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد. اللہ اکبر. اللہ کا نبی سجدے میں پڑھ کے کہہ رہا ہے، یا اللہ ان کو تو نے ہلاک کر دیا تو تیرا نام بھی مٹ جائے گا. یہ تو ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ دین کو جوڑا گیا، یہ کون پیدا کر سکتا ہے؟ اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے کہا ہے بدر والوں کو جو مرضی کرو میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے. اے فعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی کرو تمہاری بخشش کا اعلان ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بدر والوں کے پیچھے پورا ایمان والوں کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے. اس تمام گھر میں ایک اینٹ بھی کچی اور پلی نہیں ہے، کھروی نہیں ہے، ہر اینٹ مضبوط ہے، ہر پتھر بے مثال اور نادر ہے. اس میں سامنے 300-4000 سے زیادہ اس میں گنجائش نہیں ہے، اور 8 بازاروں میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ 8 بازار میں لاکھوں انسان بیٹھے تجارت کر رہے ہیں، اور سارے 8 بازار کی مسجدیں وہ 20,000 سے زیادہ کو اٹھاتی نہیں ہیں، وہ بھی خالی ہوتی ہیں. تو نہ پڑھنے والے زیادہ ہیں، پڑھنے والے کم ہیں، وہ تھوڑے ہیں، وہ زیادہ ہیں. تو اللہ کا فیصلہ اعمال پر ہوتا ہے. سارے اعمال زندہ ہوں تو تب جا کر اللہ کا نظام بدلتا ہے. بدر معجزہ ہے، بدر دلیل، یہ میری بات غور سے سننا، بدر معجزہ ہے، بدر حجت اور دلیل نہیں بن سکتا. معجزات دلیل نہیں ہوا کرتے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا ڈالو گھوڑے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، 60,000 کے لشکر کو لے کر پار نکل گئے. فوراً حضرت عمر نے سارے عمراء کو خط لکھا، کوئی سالار لشکر سعد کی نقل میں فوج کو دریا میں مت اتارے. عمر نے لکھا، عمر، کوئی سالار لشکر سعد کی نقل میں فوج کو دریا میں مت اتارے. سعد کی وجہ سے اللہ نے نبھا دیا. ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا. معجزات دلیل نہیں بنا کرتے. معجزات تو ایک طاقت کا اظہار ہوتا ہے. اگر بدر دلیل ہوتا تو آپ خود سوچو، خندق میں اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سارے بیٹھے ہوئے اور آپ کہہ رہے بھائی کیا کرو، ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے، بارہ ہزار دس ہزار کی تعداد ہے، کیا کیا جائے؟ تو کوئی کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ پریشانی کی کیا بات ہے، بدر والے فرشتے موجود ہیں، وہ پھر آ جائیں گے، ہم ان کے کھننے سینک دیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی، فرشتے جو موجود ہیں. چلو صحابہ کو چھوڑ، انہوں نے تو کچھ دیکھا نہیں، نبی تو اپنی آنکھوں سے غیب کو دیکھتا ہے، تو وہ کیوں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ڈرو نہیں، بارہ ہزار آ جائیں، بارہ لاکھ آ جائیں، اللہ کا وعدہ ہے جبریل آئے گا، فرشتے آئیں گے، ہم ان کو تہس نہس کر دیں گے، آرام سے گھروں میں سو جاؤ، سب مسجد میں بیٹھ لیں. کیا کیا جائے؟ ابو سفیان آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ ابو سفیان آ رہا ہے، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے. تو اتنا بڑا لشکر عرب کی تاریخ نے آج تک نہیں دیکھا. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سامنے آئی، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، میرے دیش میں ایسا ہوتا ہے جب دشمن زیادہ ہو تو اس سے بچاؤ کے لیے شہر کے گرد خندق کھود دی جاتی، تو اگر ہم خندق کھود دیں تو ہم ان سے بچ سکتے ہیں. اس تجویز کو مانا گیا. تین طرف سے مدینہ باغات میں گھرا ہوا ہے، اس طرف سے لشکر آ ہی نہیں سکتا. ایک طرف خالی تھی 6 میل تقریباً کوئی 10 کلومیٹر بنا لے اس کو، یہ خندق کھودنی ہے. 6 میل کی خندق کا اعلان کیا گیا، 7 ہاتھ گہری یعنی کو 15 فٹ اس کی گہرائی اور 10 ہاتھ چوڑی، کوئی 22 فٹ اس کی چوڑائی اور 15 فٹ اس کی گہرائی، اور اللہ کے نبی خود کدال لے کے کھدائی کر رہے ہیں اور پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور بھوک کی شدت ہے اور سخت سردی ہے اور سرد ہوائیں ہیں. جب اردن کی ہواؤں کا رخ مدینے کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر مدینہ فریز ہو جاتا ہے، اتنی ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے. 3-4 سال پہلے مجھے خندق کے موسم کا احساس ہوا، کئی سال سے میں جا رہا ہوں لیکن پہلی دفعہ ٹھنڈی ہوائیں کچھ 4-5 سال پہلے میں نے وہاں دیکھی، تو پھر مجھے خندق کے دن کی سردی یاد آئی. ورنہ پہلے میں سوچتا تھا اتنی سردی کی بات آتی ہے حدیث میں، مدینہ میں تو سردی ہوتی کوئی نہیں. وہ جب ہواؤں نے سینے چیرے تو پھر پتا چلا کہ وہی موسم تھا. اور آپ نے انصار و مہاجرین میں تقسیم کیا، 20-20 ہاتھ ہر گروہ کو دیا گیا کہ اس کی کھدائی کرو، اور خود بھی آپ نے اب کھدائی میں حصہ لیا ہے اور ایک جگہ خیمہ لگایا گیا، وہاں مسجد آج بھی بنی ہوئی ہے، وہاں آپ نے کام فرمایا ہے، دن رات خندق کھودی جا رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی فرما رہا ہے اللہم انہم عوراتن فاقصہم وجیعن فاشبعہم، اے میرے ساتھی بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا، یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا. اور وہاں دعائیں ہو رہی ہیں اور آگے صحابہ کہہ رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے بھی نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، آخر دم تک ہم اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑ لڑ کے فنا ہو جائیں گے، پر اس پر کسی کا ہاتھ نہ آنے دیں گے اور اس کی طرف کسی ہاتھ کو نہ اٹھنے دیں گے. یہ اتنا لمبا چوڑا جو نظام چلایا گیا تو بدر کا معجزہ کافی نہیں تھا؟ یہ اسباب کا جہان ہے، یہ اسباب کا جہان ہے. ہم اس وقت لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم نے جہاز بھی ان سے لینے، ٹینک بھی ان سے لینے ہیں، پرزے بھی ان سے لینے ہیں، ہم کیا جہاد کریں گے؟ وہ جو 2 شعر لکھے ہوئے ہیں یہ ہیں آج کے اساتذہ اور طلبہ کی ذمہ داری. پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے ہیں. اس شخص جیسا شاعر میں نے نہ عربی میں دیکھا ہے، نہ اردو میں دیکھا ہے، نہ فارسی میں دیکھا ہے. عربی تو میرا ذوق ہے، اردو میری اپنی زبان ہے، فارسی مدرسوں میں کچھ پڑھائی جاتی ہے جس سے کچھ شدھ بدھ ہو جاتی ہے. میں تمہیں اپنے دائرے کے حساب سے کہہ رہا ہوں، اس شخص جیسا شاعر دھرتی میں نہیں دیکھا. اس نے پیغام دیا ہے، باقی تو بے وقوف فرضی معشوق بنا کے ان کے لیے آنسو باتیں لے بے دیکھو بانے ابو چوڑی بیٹھی ہوئے روئی جان دین تو شیر پڑی جان دین بے وقوفی کی اشوشوارا یتبہم الغابون الم تر انہم فی کل وادن یہیمون. بڑا شاعر کون ہے جو زیادہ جھوٹے تخیل پیش کر سکے؟ وہ بڑا شاعر ہے. اس شخص نے پیغام دیا ہے. ہماری جماعت گئی تھی انڈونیشیا 1996 میں، وہ مسلمانوں کا ایک لیڈر تھا جنرل حبیبی، ریٹائر جنرل کا، پھر سیاست میں آیا ہوا تھا، کچھ دن صدر بھی رہا ہے وہ وہاں کا. اس نے بتایا کہ ہم نے تحریک آزادی کو جو چلایا تھا انڈونیشیا میں، تمہارے شاعر اقبال کی پوئٹری کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنی نسل کو پڑھایا اور اس کو بیس پر ہم نے اپنے آزادی کی تحریک کو اٹھایا. میں کہا ہمارے نوجوان تو خالی جنید کے گانے سنتے رہتے انہیں اقبال کیا خاص سمجھ میں آئے گا. اللہ کا قانون ہے، دنیا کے نظام میں بھی اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے. دیکھو نا، بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو باہر سے ڈگری لے کر آئے، وہ کیوں نہیں بڑا جو یہاں سے ڈگری لے؟ بڑا محقق وہ ہے جو باہر سے ڈگری لے کر آئے. تو ہم تو اپنے دنیا میں بھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں, دین بھی سلامت نہیں, دنیا بھی سلامت نہیں. اور یہ نہیں کہ استعداد کی کمی ہے. 1983 میں جب میں گیا تھا انگلینڈ پہلی دفعہ, تو بلیک ہول کا جو سب سے بڑا سرجن تھا ہارٹ کا, اس وقت میں سرجری ہارٹ کی بڑی مشکل تھی 1982, وہ پاکستان کا تھا, ڈاکٹر رحیم خان حیدرآباد کا. تو استعداد کی کمی ہو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم زوال ذہنیت ہماری زوال کا شکار ہو گئی. جب قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں تو ان کے سوچ کے دائرے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ جب ان پر کوئی آفت آتی ہے نا, تو کبھی اللہ کو شکوہ کرتے ہیں, کبھی لوگوں کا گلہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ نا یہودیوں نے یہ کر دیا ہے. اصل میں بات تو بڑی آسان تھی, بھائی یہودی بیچ میں آ گئے, ہندوؤں نے یہ کر دیا, عیسائیوں نے یہ کر دیا, اور سکھوں نے یہ کر دیا. بھائیو جب اپنا جسم کا دفاعی سسٹم مضبوط ہو, آپ کو پتہ ہے بیماری تو ہر وقت اٹیک کر رہی ہوتی, ہر وقت بیماری اٹیک کر رہی ہے, ہر وقت اپنا دفاع مضبوط ہو تو اس کے جراثیم خود مرتے رہتے ہیں. جب اپنا دفاع کمزور ہو جاتا ہے تو کبھی سر میں درد, کبھی پیٹ میں درد, کبھی فلو, کبھی کچھ اپنا سسٹم خراب ہوا ہے. سوال شدہ قوموں کی نفسیات جو ہوتی ہے نا, وہ گلے شکوے پر آ جاتی ہے. ہمارے ساتھ برطانیہ نے یہ کر دیا, فرانس نے یہ کر دیا, امریکہ نے یہ کر دیا. یا تو پہلے سے باطل یہ نہ کر رہا, ہر دور میں باطل نے حق کو مٹانے کی کوشش کی, اور وہ کرتا رہے گا. بچھو کا کام ڈنگ مارنا ہے, پہلے کہنا یاری لائی ہے پٹھو نے نام, اس کا کام ڈنگ ہی مارنا ہے. اپنا دفاع مضبوط کرو. لیکن ہمارے پیپر دو ہیں کہ ہمیں اپنے اس ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے, اخلاق کی حفاظت کرنی ہے, اور دنیا میں بھی ہم نے اپنے علوم میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. وہاں کیوں جائیں؟ وہ دور نہیں تھا کہ سارا اندلس ایک یونیورسٹی بنا ہوا تھا, اور اس کی یونیورسٹیوں میں ساری دنیا سے کھچ کھچ کر لوگ آ کر طلبا کے پڑھ رہے تھے. بغداد عروس البلاد کہلاتا, 500 برس تک اس کا شہرہ ساری دنیا میں رہا ہے. اللہ کی سنت ہے زوال عروج ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو ہم وہ مسلمان ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں. ہمارے لیے دلیل بنے گی بنی اسرائیل کے, ان کو اللہ نے اوپر کیسے اٹھایا. وہ اگر ہم کریں گے تو ہم اس جنجال سے نکل جائیں گے. پکے مسلمان ہماری دلیل نہیں بن سکتے, بدر میں یہ ہو گیا, یمامہ میں یہ ہو گیا, اور ان کے دائیں بائیں تو جبریل کھڑے ہوئے تھے. ایک صاحب نے, حضرت صاحب نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کے دائیں بائیں دو آدمی یقین ہیں, اور دنیا میں بھی ہم نے اپنے علوم میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, وہاں کیوں جائیں؟ وہ دور نہیں تھا کہ سارا اندلس ایک یونیورسٹی بنا ہوا تھا, اور اس کی یونیورسٹیوں میں ساری دنیا سے کھچ کھچ کر لوگ آ کر طلبا کے پڑھ رہے تھے. بغداد عروس البلاد کہلاتا, 500 برس تک اس کا شہرہ ساری دنیا میں رہا ہے. اللہ کی سنت ہے زوال عروج ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو ہم وہ مسلمان ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں. ہمارے لیے دلیل بنے گی بنی اسرائیل کے, ان کو اللہ نے اوپر کیسے اٹھایا. وہ اگر ہم کریں گے تو ہم اس جنجال سے نکل جائیں گے. پکے مسلمان ہماری دلیل نہیں بن سکتے, بدر میں یہ ہو گیا, یمامہ میں یہ ہو گیا, اور ان کے دائیں بائیں تو جبریل کھڑے ہوئے تھے. ایک صاحب نے, حضرت صاحب نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کے دائیں بائیں دو آدمی یقاتلون اشد القتال, بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے, کون تھے؟ میں تو نہیں پہچانتا ہوں ان کو. تو آپ نے کہا, تو نے دیکھ لیے تھے؟ کہاں؟ کہا, ادھر جبرائیل تھا, ادھر میکائیل تھا. تو فرشتہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے. بنی اسرائیل بگڑے ہوئے مسلمان تھے, نماز پڑھتے تھے, ماں باپ کے نافرمان, شراب بھی چل رہی, جوا بھی چل رہا, جھوٹ بھی چل رہا, موسیقی بھی چل رہی, زنا بھی ہو رہا ہے, فحاشی بھی ہو رہی, بدماشی بھی ہو رہی ہے, اور نماز بھی ہو رہی ہے, روزہ بھی ہو رہا ہے, کچھ عبادات ہیں, باقی سب کچھ درہم برہم ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے. پھر جب اللہ نے چاہا کہ میں ان کو ذلت اور پستی سے نکالوں, تو اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں کی. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. پھر ہم نے چاہا کہ ہم کمزوروں پر احسان کریں. ونجعلہم ائمتا, اور ان کو ذلت سے نکال کر قیادت عطا کریں, عزت دیں. ونمکن لہم فی الارض, اور ان کی حکومت کو قائم کریں. ونری فرعون وحامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون, اور فرعون حامان اور ان کے لشکروں کو ہم ہلاک و برباد کریں. 5 دعوے کیے. ان 5 چیزوں کو وجود میں کیسے لایا؟ یہ 5 چیزیں آج ہماری بنیاد ہیں. اللہ ہمیں ذلت سے نکالے, اللہ ہمیں باطل کے نرغے سے نکالے, اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں قوی کرے, ہم ذلیل ہیں ہمیں عزت دے, ہم غیر مستحکم ہیں ہمیں استحکام دے, اور ساری دنیا کے باطل کو یا ہدایت دے دے یا مٹا دے. یہی ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو وجود میں لانے کے لیے یہ آیات جب ختم ہو رہی ہیں تو اس سے اگلی آیت ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اے ام موسیٰ موسیٰ کو دودھ پلا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ جب تجھے اس کی ہلاکت کا ڈر ہو اسے سمندر دریا میں بہا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ میں اس کی موت کا ڈر کر میں اس کی جدائی کا غم کھا میں اسے واپس تیری گود میں لاؤں گا اور رسول بنا کے لاؤں گا. یہاں سے اللہ بات شروع کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا پھر فرعون کی گود میں پہنچایا. اب اس کے ساتھ ساری کہانی جوڑ لیا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام 40 برس تک اللہ اپنے دعوے کو وجود میں لانے کے لیے کوئی شکل نظر نہیں آ رہی. 40 سال گزر گئے, موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, فرعون کے دربار میں پہنچے, جوان ہوئے, مصری مارا, وہاں سے بھاگے, 10 سال بکریاں چرائیں, شادی ہوئی, اب واپس آ رہے ہیں. اس میں 40 سال گزر گئے. 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اللہ نے کہا جاؤ فرعون کو دعوت دو. موسیٰ علیہ السلام دعوت دینے آئے ہیں, 40 سال پھر گزر گئے. جب وہ جادوگروں کا مقابلہ ہوا اور اس میں فرعون ہار گیا تو اس نے پھر بچے ذبح کرنے شروع کر دیے. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, اوزینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, تیرے آنے سے پہلے بھی ذلت, تیرے آنے کے بعد بھی ذلت, تیرے آنے سے پہلے بھی بچے ذبح, تیرے آنے کے بعد بھی بچے ذبح. تو اب تو تیرے آنے کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, ان سے کہو ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة. اے بنی اسرائیل اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنا لو اور اللہ کے سامنے سجدوں میں پڑھ پڑھ کے اللہ کو مناؤ, اور وعلی اللہ فتوکلوا اور اپنے یقین کو درست کرو, اپنا قبلہ درست کرو, اپنا ایمان درست کرو, اپنے اخلاق ٹھیک کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. 40 سال گزر گئے. 40 سال. 40 سال کے بعد فرعون غرق ہوا ہے. فرعون جب آئے نا وہاں آگے سمندر پیچھے فرعون, تو کہنے لگے کہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکو, ارے موسیٰ مروا دیا تو نے, ہم تو پہلے ہی کہتے تھے تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مروا دیا تو نے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا چل بکو نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا, ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. تو اللہ تعالی کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بڑا خوبصورت فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنی پڑ گئی تو انہوں نے کہا ان لمدرکون, مروا دیا کہ نہیں مروایا, پہلے ہی کہتے تھے تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے زبان حال سے کہا تمہیں ڈوبنا ہی چاہیے, تم ایسے نا ہنجار ہو کہ تمہیں ڈوبنا ہی چاہیے, پر ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے, میری برکت سے تم بھی بچ جاؤ گے. ویسے تمہارا حال یہ کہ تمہیں ڈوب رہے ہیں. 9 معجزے دیکھ چکے تھے, 9 معجزے, بڑے بڑے معجزے دیکھے, اور وہ ڈنڈا بھی ابھی ہاتھ میں جس سے باطل ٹوٹا تھا, جادو ٹوٹا تھا, اور ہر قدم پہ اللہ کی مدد کو بھی دیکھا پھر, اور موسیٰ علیہ السلام کی جان توڑ محنت دیکھی, پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے اپنی پڑ گئی. موسیٰ علیہ السلام کا فکر ہی نکل گیا اور اپنے فکر میں پڑ گیا, مروا دیا, ان لمدرکون, میں اتنی طاقت ہے کہ بس اب کوئی راستہ نہیں ہمارے نکلنے کا, تیرے پیچھے چل کے ہمیں کچھ نہ ملا, گلے اور شکوں سے بھرا ہوا یہ جملہ ہے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہا اصل تو یہ تھا کہ تم ڈوب ہی جاتے, لیکن میری برکت سے بچ جاؤ گے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. قوم کو اپنی پڑ گئی, اور جب قریش کے قدموں کی آہٹ سنی تو ابو بکر کو حضور کی پڑ گئی, اپنی نہیں پڑی, حضور کی پڑ گئی. اس لیے وہاں لا تخف کی بجائے لا تحزن کا لفظ ہے. اگر ابو بکر کو اپنی جان کا خوف پڑتا تو پھر قرآن میں آتا لا تخف, ابو بکر ڈر نہ کر اپنی موت کا. لفظ ہے لا تحزن, غم نہ کر, غم اوروں کا ہوتا ہے, خوف اپنا ہوتا ہے. یہ دو کیفیتیں ہیں, دو کیفیتیں. اگر مجھے اپنی پڑ جائے تو اس پر جو کیفیت بنے گی وہ خوف ہے, اگر مجھے ڈاکٹر صاحب کی پڑ جائے تو اس پر جو کیفیت بنے گی وہ غم ہے, وہ غم ہے. تو ابو بکر کو اپنی نہیں پڑی, اپنے نبی کی پڑ گئی, اور قوم موسیٰ کو اپنی پڑ گئی, موسیٰ بھول گئے, ابو بکر کو اپنی ذات بھول گئی اور نبی میں گم ہو گئے. ہائے اب ان کا کیا بنے گا, میری تو خیر ہے, ان کا کیا بنے گا. تو اللہ نے قرآن اتارا اپنے نبی کی زبان پر, لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, تیرے نبی کو کچھ نہیں ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے یا رسول اللہ میری تو خیر ہے میں تو کچھ نہیں، اب آپ کا کیا ہوگا؟ کما ظنوا بثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں کیا کہتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہو؟ اپنی جان پہ کھیلا، آپ زخمی ہو گئے تھے جبل شور تک پہنچتے پہنچتے، کیونکہ آپ پنجوں پر چلتے گئے ایسے تاکہ قدم کا پورا نشان نہ پڑے اور کھوجی پاؤں کو دیکھ کے پیچھے نہ آئے، تو اس طرح چلے، تو جب وہاں پہنچے تو آپ کی ساری انگلیاں پھٹ چکی تھیں، پتھر لگ 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 کے زخمی ہو گئی، تو چڑھنے ایک وقت آپ چڑھنے سے قاصر ہو گئے، تو ابو بکر نے آپ کو کندھے پر بٹھایا اور فورا پہاڑ لے کر اوپر پہنچے، پھر آپ کو باہر بٹھا کر خود اندر چلے گئے، سر غار صاف کیا، پگڑی کو اتاروں سے پھاڑ کر سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی سے کرتا نکالا اور اسے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا، اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا، یہ جو سانپ ڈس رہا تھا نا یہ احتجاج تھا کہ وہ سانپ دیدار کرنا چاہتا تھا، یہ لکھا ہے علماء نے کہ وہ دیدار کرنا چاہتا تھا، آگے ابو بکر کی کا پاؤں آیا ہوا ہے، تو وہ احتجاجن اس کے پاس اور کوئی راستہ ہی کوئی نہیں ہے، اس نے بینر تو اٹھانے نہیں، اس کا شوکڑ ہے تو ٹوکڑ ہے، وہ کہہ رہا تھا راہ دے مینو بھی دیدار کرن دے، وہاں پاؤں رکھ لیا، کہا یا رسول اللہ اندر آئیں، جب آپ اندر آئے تو اندھیرا تھا، تو پتہ نہیں چلا آپ کو کہ ابو بکر کے کرتا بھی نہیں پکڑی ہوئی، جب تھوڑی سی روشنی ہے تو دیکھا نہ کرتا نہ پکڑی، ابو بکر کہاں گیا سب کچھ؟ تو انہوں نے اشارہ کیا رسول اللہ یہ سوراخ سے مجھے ڈر لگا اس میں سے کوئی چیز نکلا آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو میں نے یہ سارے بند کر دیے، جس پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے، تو فوراً جبریل اترے اور کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بناتے ہیں، 80 برس گزر گئے، 40 سال فرعون دربار میں پہنچنے میں لگے اور 40 سال تبلیغ کرنے میں لگے، اور 40 سال میں دکھ بھی آ رہا ہے، غم بھی آ رہا ہے، تانے بھی اپنے بھی دے رہے ہیں، پڑھائی بھی دے رہے ہیں، 40 سال کے بعد دو چیزیں اللہ نے وجود میں دی، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کمزوروں پہ احسان ہوا تو ان کو غلامی سے نکال لیا، اور دوسری چیز فرعون کو ہلاک کیا اور اسے دریا میں ڈبویا، ایک جھیل تھی سمندر میں تو جھیل ہے مصر میں، جھیل تھی جس کو پار کرنا تھا، قلزم پر تو آمنے سامنے کھڑے ہونے کی شکل ہی کوئی نہیں، عام طور پہ بحیرہ قلزم دریائے نیل، یہ دونوں نے بھٹکتے بھٹکتے بہت بڑی جھیل تھی اس کے کنارے پر آ گئے، تو اس میں یہ سارا تماشا ہوا ہے، وہ پھٹا ہے اور وہ نکلے ہیں سمندر میں، وہ جھیل میں ڈوبے ہیں، غرق ہوئے ہیں، سر وہ اتنے بے اعتبار تھے کہنے لگے ہمیں اعتبار نہیں آ رہا، ہمیں اس کی لاش دکھاؤ، لاش دکھاؤ، تو پانی اچھلا اور اس کی لاش کو باہر نکال دیا، اور ایسے کچھے کمزور استعداد کے تھے کہ جب تھوڑی دور گئے تو آگے کچھ لوگ پتھر کے سامنے کھڑے پوجا کر رہے تھے، تو کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، موسیٰ خدا سانو ہی لے دے ای ہو گیا اجڑا ہے، کیا بے عقل ہو تم، انکم قوم تجہلون، کیسے بے عقل ہو تم، اب بھی تمہیں رب کی قدرت سمجھ میں نہیں آئی، یہ امت اللہ کی چھانٹی ہوئی امت ہے، اللہ کے محبوب کا نورانیت ان کے اندر، ان کا گندے سے گندا بھی، رنگیلا تو آپ جانتے ہیں سارے، رنگیلا مروں جو اداکار تھا 1996 میں 2-3 دفعہ اس کو لے کر ہم آئے بیانوں میں، اسی وقت ہم نے اداکاروں میں کام شروع کیا تھا 96 سے، تو 97 میں جنید سے ملاقات ہوئی، 96 میں رنگیلے سے ملاقات، تو وہ 2-3 دفعہ آیا ہمارے پاس، بیٹھا بھی رہا، 3 دن کا ارادہ بھی لکھایا، 2-4 نمازیں بھی پڑھی ہمارے ساتھ، تو وہ کہنے لگا، اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں گیا نیپال فلم کی شوٹنگ، تو وہاں ایک مندر ہے جس میں صرف ہندو جا سکتا ہے اور کوئی غیر ہندو نہیں جا سکتا، جس ہمارا بیت اللہ ہے اور مدینہ ہے اس میں صرف مسلمان جا سکتا ہے، کوئی غیر مسلم نہیں، وہاں صرف ہندو جا سکتا ہے، تو کہنے لگا میں نے اپنے میک اپ مین سے کہا کہ میرا میک اپ بناؤ پنڈک کا، پنڈک والا میک اپ کرو، تو گنجا تو وہ پہلے ہی تھا، تو اس نے چوٹی اس کے سر پہ لگا دی اور باقی وہ رنگ ایسے اسے کر کے اس کے سارے لگا دیے، تو اس کہنے لگا میں نے پیلے رنگ کی 2 چادریں گہرے رنگ کی پہن لی اور ہاتھ میں کڑے ڈال لیے اور پاؤں میں وہ کھڑاواں سے ڈال لی، اور کہا میں گھس گیا، میں نے کہا دیکھی جائے، جاتے ہی میں نے نعرہ لگا ہرے رام، اور ساتھ اس کا منہ تو آپ جانتے ہیں کیسے گزار چڑھا ہوتا تھا، میں کہا ہرے رام، تو سارے ہندو بے ایک دم ہاتھ جوڑ کے مہاراج 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 لگا، تو میں نے پیسے نکال یوں پھینکنے سے یوں پھینک رہا ادھر پھینک رہا ادھر پھینک رہا، ان کا یہ تو کوئی مہادیو آ گیا، مہاراج سے بھی اوپر ہوتا ہے مہادیو، ان کا ہر ہر مہادیو، ہرے رام ہرے رام، تو آگے گیا تو پھنس گیا، آگے گائے کے سامنے سجدے ہو رہے تھے، میں کہا یا اللہ مر گیا اب کیا کروں، سجدہ کروں تو ایمان گیا، سجدہ نہ کروں تو جان گئی، اب کیا کروں؟ تو کہنے لگا میں آگے اور سارے میرے پیچھے پیچھے، جب میں قریب گیا میں کہا یا اللہ اے میں تینوں سجدہ کرتا پیا گاؤں کوئی نہیں، اللہ اللہ اکبر، یہ کیسی امت ہے، اتنے تھکے ہوئے ایمان والا بھی کہتا نہیں نہیں یا اللہ تجھے سجدہ کروں، بھائی کو نہیں کر رہا ہوں، اور وہ دو نبی دائیں بائیں ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا سامنے بھی لے رہے ہو جا. بگڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے اللہ کا قانون ہلکے ہلکے جھٹکے دینے کا ہے، اور صرف نماز سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ عہد و پیمان نہیں ہے، وفا نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے. نماز کے لیے تو دس منٹ دکان سے اٹھا، ایک لوٹا پانی سے وضو کیا اور جا کے کھڑا ہو گیا، اور جن چیزوں میں اس کو چلنا ہے وہاں مال قربان ہوتا ہے، عزتیں قربان ہوتی ہیں، وہ مشکل کام ہے، وہ تربیت کے بغیر ہو نہیں سکتا، وہ سیکھنا پڑے گا. تو اب یہ تین طبقے ہیں، پکے کافر، اس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا، پکے مسلمان، اس نے بتایا، میرے آپ جیسے کچے مسلمان، ہمیں تربیت کے مراحل سے گزرنا پڑے گا، سب اللہ کا نظام ہم سے ہٹے گا، یہ سنت اللہ کی یہی ہے، باقی وہ جب چاہے جو چاہے کر دے تو اس کا اپنا اختیار ہے، لیکن سنت اللہ یہی ہے، سنت اللہ یہی ہے کہ عبادات ایک چھوٹا سا پرچہ ہے، اس میں اخلاق، معاملات، معاشرت، عدالت، سیاست، حکومت، ایک ریڑی والے سے لے کر صدر تک شریعت ہی شریعت ہے، اس سب میں معاملات میں اخلاق میں بہت بڑا ایمان چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے فلق تحمل عقبہ وما ادراک ما العقبہ فقط رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ ومسکینا ذا متربہ ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ ذلک اصحاب المیمنہ. اللہ تعالیٰ پیچھے سے بات کرتا ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، دو آنکھیں دی تمہیں، ہونٹ دیے، زبان دی، وجود دیا، فلک تحمل عقبہ، تو تم نے گھاٹی کو عبور کیوں نہ کیا، تم نے گھاٹی کو چھلانگ لگا کے پار کیوں نہ کیا. دشوار گزار گھاٹی کو عربی میں عقبہ کہتے ہیں. یہ ایک بڑی، میں کافی دن سوچتا رہا، اللہ نے جہاد کو عقبہ نہیں کہا، قتال کو عقبہ نہیں کہا، تبلیغ کو عقبہ نہیں کہا، علم کو عقبہ نہیں کہا، نماز کو، تہجد کو، ذکر کو، تلاوت کو، حج کو، عمرے کو، تسبیح کو، مراقبے کو، یہ جتنی عبادات کی شکلیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو اللہ نے عقبہ، دشوار گزار گھاٹی نہیں کہا. اور جہاں بندے کا بندے سے معاملہ ہے اس کو کہا ہے عقبہ، عقبہ. پھر کہا وما ادراک ما العقبہ، تمہیں خبر بھی ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے. یہ وما ادراک لفظ قرآن میں بڑی اہمیت کو بتانے کے لیے آتا ہے. وما ادراک ما القارعہ، وما ادراک ما الحاقہ، وما ادراک ما یوم الدین، وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس میں آپ دیکھو یہ کتنے عظیم چیزیں ہیں جن کے لیے ما ادراک، ما ادراک لفظ آیا ہے. یہاں اس گھاٹی کو لگا تھا وما ادراک مل عقبہ، کچھ خبر ہے وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ کہا نہیں، کہا وہ میرے بندوں کی خدمت ہے. ساری کا ترجمہ خلاصہ، وہ میرے بندوں کی خدمت ہے، وہ یتیم کو کھانا کھلانا ہے، وہ مسکین کا حال پوچھنا ہے، وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے، یہاں آ کے سوئی پھنسی ہوئی ہے. اور اس کو اللہ عقبہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے ہی مشکل، یہ ہے ہی مشکل، اس کے لیے بڑا ایمان چاہیے، لوگوں کے سامنے دکھنا اور خدمت کرنا. پھر یہ خدمت تب قبول ہوگی جب ساتھ ایمان بھی ہوگا وعنا اور عمل بھی ہو. ثم كان من الذين آمنوا، ایمان بھی ہو، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبا، اور ساتھ ایمان کی دعوت بھی ہو، تو پھر یہ عمل قبول ہوگا. یہ بات اس کی اللہ نے کہی ہے کہ یہ بات ذہنوں سے نکل جائے کہ حقوق العباد پورے کرو، حقوق اللہ کی خیر ہے، یہ بات ذہنوں سے نکل جائے. نہیں نہیں، دونوں لازمی پہ پر ہیں. اور یہ بات ذہنوں سے نکل جائے کہ کافر نے بھی تو ہسپتال بنائے، ان کو کوئی صلہ نہیں ملے گا. کتنے لوگوں نے مجھے کہا گنگا رام دوزخ میں جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں جا سکتا. گنگا رام جنت میں جائے گا، اس نے ہسپتال بنایا. گلاب دیوی جنت میں جائے گی، اس نے ہسپتال بنایا. تو ان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ خدمت تب قبول ہوگی جب ایمان بھی ہوگا. یہ فیصلہ تو میرے اللہ نے کرنا ہے، میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں ترازو، جنت اور جہنم کا نظام تو میرے اللہ نے بنایا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک معاف نہیں کروں گا, اس کے ساتھ ہر نیکی برباد ہو جائے گی. شرک نہ ہو, کلمہ ایمان ہو دل میں, پھر ایک نہ ایک دن ضرور معاف کروں گا, چاہے فوراً کر دوں چاہے کچھ سزا دے کے معاف کروں. تو یہ اس بات کو واضح کیا گیا ہے. ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے ساتھ اتنی بات کی تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ گنگا رام دوزخ میں چلا جائے, میری سمجھ میں تو نہیں آتا گنگا رام دوزخ میں چلا جائے اور گلاب دیوی چلی گئی. میں کہا آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی, مجھے تو کوئی میت ہے, آخر اللہ میں تھا میرا سب گرے بہن میں کوئی اچھا میرا رب اچھی جانا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, میں کروں گا اس کے ساتھ ہر نیکی برباد ہو جائے گی. شرک نہ ہو, کلمہ ایمان ہو دل میں, پھر ایک نہ ایک دن ضرور معاف کروں گا, چاہے فوراً کر دوں چاہے کچھ سزا دے کے معاف کروں. تو یہ اس بات کو واضح کیا گیا ہے. ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے ساتھ اتنی بات کی تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ گنگا رام دوزخ میں چلا جائے, میری سمجھ میں تو نہیں آتا گنگا رام دوزخ میں چلا جائے اور گلاب دیوی چلی جائے. میں کہا آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی, مجھے تو کوئی میت ہے, آخر اللہ میت ہے میرا سب گرے بہن میں کوئی اچھا میرا رب اچھی جانا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا. تو اللہ سے ٹکر لے لینا, کہہ دینا اللہ یہ تو کی قانون بنایا, اس دن اللہ سے خود بات کر لینا, میرے تو تم پیچھے پڑ گئے. جن چیزوں کی اس وقت گھروں میں فقدان ہے, محبت نہیں, ماں باپ کی اطاعت نہیں, مہر و وفا نہیں, بازاروں میں دیانت نہیں, عدالت میں انصاف نہیں, حکمرانوں میں مہر نہیں, رحم نہیں, اور دفاتر میں وہ آنے والے کے لیے سوائے پریشانی اور ہلاکت کے کچھ نہیں, یہ اس کو قرآن عقبہ کہتا ہے. عقبہ یہ گھاٹی اوکھی ہے, یہ تربیت کے بغیر یہ چیز نہیں آتی ہے. تو یہ تربیتی نظام ہے, جب آپ سنیں گے پھر اس کو عملی ماحول میں جا کے کریں گے تب جا کر یہ قوت پیدا ہوتی ہے. جنید تو مسلمان کا بیٹا تھا نا, اس کو پتا نہیں تھا کہ موسیقی ٹھیک نہیں ہے, علم تو موجود ہے, ماحول کوئی نہیں, تربیت کوئی نہیں, اور نظر ہی آتا ہے یہ چھوٹ جائے گا تو پھر اتنے پیسے آ رہے ہیں, اتنی عزت آ رہی, وہ ساری ہاتھ سے چلی جائے گی. جب یہ ذہن بنا کہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں اور زندگی میری امانت ہے اور میں نے اللہ کو جا کے حساب دینا ہے, پھر ترجیحات بدل جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے. ترجیحات میں اللہ آئے گا پھر سارا نظام اس کے تابع ہو جائے گا, ترجیحات میں اپنی ضرورت خواہش ہوگی تو پھر نظام اس کے مطابق چلا جائے گا. ایک صوبے دار مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے چولہا لگایا تو فوج میں ہر جگہ ہیرا پھیری تو ہر جگہ, تو میں ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا تو مجھے میرے ایک افسر نے کہا کہ اب تیرا تنخواہ میں گزارا کیسے ہوتا ہے, تم کوئی اور چکر تو چلاتے نہیں ہو, پانچ تمہارے بچے ہیں سارے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی اب پہلے نیت ٹھیک نہیں تھی, اب نیت ٹھیک اب ہوتا ہے. کہا نہیں تیری یہ تنخواہ ہے, یہ تیرے بچے ہیں, یہ تیرا گھر ہے, اس کا مجھے بجٹ بنا کے سمجھا پھر میں مانوں گا کہ واقعی تیری ہیرا پھیری بھی کوئی نہیں اور تو گزارا کر رہا ہے. وہ کہنے لگا یہ راز تھا جو میرے اور میرے رب کے درمیان تھا, اگر آپ نے پوچھ لیا تو بتاتا ہوں, دو سال سے میرے گھر میں سالن نہیں پکا, ہم چٹنی سے روٹی کھاتے, میں اپنی تنخواہ میں بچوں کو چٹنی کھلا سکتا ہوں, تو میں نے ان سے کہہ دیا بچوں میں یہی دے سکتا ہوں, میں تمہیں حرام کا مرغا نہیں کھلا سکتا ہوں. تو دو سال سے میں بھی خوش ہوں, میرے بچے بھی خوش ہیں, مطمئن ہم راضی ہیں, ہمیں اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں ہے اور کوئی پشیمانی نہیں ہے, ہمارا اندر مطمئن ہے, آسودہ ہے. تو میرے عزیزو اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے اپنے ایمان کو سنبھالو. باطل نے اس دفعہ عجیب حملہ کیا ہے. پہلے حملے ہوتے تھے سرحدوں پر, اگر آپ پڑھو نا ساتویں صدی کی تاریخ, جب تاتاری آئے تھے تاتاری, تو میں ابھی امن نظر آئے گا, امن, تاتاریوں نے جو ظلم کیا ہے اس دھرتی پر ساری قوموں کو مات کر دیا ہے, ایسے خون بہا جیسے پانی بہتا ہے. بامیان بھی افغانستان کا شہر ہے, بامیان یہاں چنگیز خان حملہ آور تھا تو اس کا پوتا چغتائی کا بیٹا قتل ہو گیا. چغتائی کے بیٹے کی جب لاش آئی اس کے سامنے تو وہ خیمے میں بیٹھا تھا, تو اس نے خود تلوار اٹھائی اور حملے کے لیے آگے بڑھا. جب شہر فتح ہوا تو تاتاریوں کی عادت تھی بوڑھے مرد عورت قتل کر دیتے تھے اور بچے قتل کر دیتے تھے, جوان لڑکے لڑکیاں ان کو غلام بناتے تھے. تو جب بامیان فتح ہوا تو اس نے کہا کوئی زندہ نہ چھوڑا جائے, کتے اور بلوں کو بھی ذبح کر دیا جائے. تو بامیان واحد شہر ہے جس میں ایک جھپکتی آنکھ باقی نہ بچی, اور سب کو انہوں نے ذبح کیا, اور اس شہر کے جانور بھی, گھوڑے بھی, گائے بھی, بھینسے بھی, گدے بھی, مرغیاں بھی, بلے بھی, کتے بھی انہوں نے ذبح کر دیے, کہ چغتائی کا بیٹا یہاں قتل ہوا. وہ تو رولا دینے والی داستان ہے, کبھی پڑھو اپنی تاریخ پڑھا کرو, تاریخ اس لیے لکھی جاتی ہے کہ آنے والی نسلیں اس سے عبرت حاصل کریں. لیکن آخر میں سوچو تو غم ہلکا ہوتا ہے کہ یہ سارے جنت میں چلے گئے. 40 دن قتل عام ہوتا رہا بغداد میں, 40 دن کلاشوں کو تھی نہیں, تلوار سے قتل کرنا تھا تلوار سے, تو 15 لاکھ آدمی کو قتل کرنے میں 40 دن لگے. 40 دن تک ان کی مشکیں کشی میں پڑے ہوئے معصوم بچوں کی چیخو پکار ہے, معصوم بیٹیوں کی, بوڑھی ماؤں کی, بوڑھے والدین ہیں, جوان بیٹیاں ان کی بےزتی ہو رہی, عزتیں تار پا رہے ہیں, اور حالات کا قہر وہ نازل ہے, اور اوپر آسمان والا دیکھ رہا ہے. یہی دنیا کا نظام ہے, آزماتا ہے سب, کبھی صبر کا پیپر دے کر, کبھی شکر کا پیپر دے کر. 40 دن میں 15 لاکھ آدمی قتل ہو کے جنت میں چلے گئے. دکھ درد ہے اس لٹنے کا, پر ہمارا درد کا مداوع ہو گیا کہ وہ سارے جنت میں چلے گئے. کس دفعہ جو باطل کا حملہ ہے وہ جان پر تھوڑا ہے, ایمان پر زیادہ ہے, وہ ہمارے ایمان پر داغ ڈال چکے ہیں. آج کی ٹیکنالوجی نے ہمارے اخلاق ہم سے چھین لیے ہیں, ہمارا ایمان ہم سے سلب کیا جا رہا ہے, اور آج ناچ گانا ہماری تہذیب بن گیا ہے, شراب کی محفلیں ہیں, چھوٹے چھوٹے موبائلوں میں ننگی فلمیں آ چکی ہیں, چھوٹے چھوٹے سیڈیز میں ننگے ناچ اور ننگے نظام دکھائے جا رہے ہیں. اور چونکہ یہ اپنے نفس کی بھی اندر سے لذت ہے, تو اس حملے میں باطل پوری طاقت سے کامیاب ہوا ہے. سرحدوں کا مٹ جانا تو پہلے بھی رہا ہے, 1200 صدی اور 656 عیسوی میں, 656 صدی میں, اور 1250 عیسوی میں صرف مصر باقی بچا تھا, اور باقی ساری اسلامی سلطنت دھڑم زمین پہ آ چکی تھی. کچھ باقی نہیں بچا تھا سوائے مصر کے. لیکن اللہ نے دین کو باقی رکھنا ہے, پھر مصر سے اللہ تعالیٰ نے پھر سے بات کو اٹھایا, اور رکن الدین بے برس میں 40 برس کے بعد ہلاکو خان کے لشکر کو عین جالوت میں 27 رمضان کو ان کے آپس میں ٹکر ہوئی ہے, اور اس میں پہلی دفعہ ہلاکو کا جو لشکر تھا, ہلاکو خود موجود نہیں تھا, اس کا بھائی منگو خان مر گیا تھا, تو تاتاری قانون تھا کہ جب خاقان مرے تو ہر تاتاری وہاں پہنچے کراکرم میں. کراکرم کا شہر ساری دنیا کا خون بہا کے آباد کیا گیا, اور صرف 110 سال 1210 میں اس کی بنیاد چلی, اور 1310 میں چین نے حملہ کر کے کراکرم کو ایسے سطح ہستی سے مٹا دیا کہ اس صحرا میں ایک پتھر ہے, اس پر ایک کچھوا بیٹھا ہوا ہے, بس وہ ایک کچھوا نشانی ہے کہ یہاں کبھی چنگیز خان کا پایا تخت ہوتا. ختم. بغداد موجود ہے, بامیان موجود ہے, سمرقند موجود ہے, بخارا موجود ہے, جہاں خون ہی خون بہایا گیا تھا. ہلاکو نے کہا تھا میں نے آج بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے, یہ پھر کبھی نہ ابھرے گا. بغداد موجود ہے, یہ کئی دفعہ خون میں نہایا ہے. تو ہلاکو مٹ گیا, چنگیز مٹ گیا, اس کا بیٹا جوجی اس کو مٹ گیا, چغتائی مٹ گیا, تولوئی مٹ گیا, اغدائی مٹ گیا, تاتاری سارے مسلمان ہو گئے سوائے ایک نسل کے جو چین چلی گئی تھی. قبلائی خان کی نسل جو چین شفٹ ہوئے وہ نہیں ایمان لائے, باقی ساری چنگیز کی نسل مسلمان ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام چلا, رکن الدین بیبرس کے ذریعے سے عین جالوت پر ہلاکو چلا گیا, واپس پیچھے لشکر چھوڑ گیا, اس کا سپر سالار کا قتل ہوگا. ہلاکو نے ظلم اس لیے بھی زیادہ کیا, ہلاکو کی بیوی تھی وہ تھی دوخوزہ, وہ تھی عیسائی, اور اس کا جو سالار تھا قتل ہوگا وہ بھی تھا عیسائی. انہوں نے اس کا دوخوزہ کا گرجا ساتھ ساتھ چلتا تھا, پہیے لگے تھے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا, جہاں وہ پڑاؤ ڈالتے وہاں وہ گرجا بھی ہوتا, وہاں بندگی بھی ہوتی. تو بیوی اور سالار نے مل کر ہلاکو کو ابھار 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 کے مسلمانوں کے خون بہانے پہ آمادہ کیا. لیکن عین جالوت میں جب وہ چلا گیا تو رکن الدین بیبرس نے حملہ کیا ہے, تو قتلگاہ پکڑا گیا, لشکر پکڑا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پھر مصر سے بات کو اٹھایا. اور عین اس وقت جب ہلاکو خان مصر پر حملے کی تیاری کر رہا تھا, تو مصر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہلاکو کا مقابلہ کرتے, اللہ نے ہلاکو کے چچا کے بیٹے کو ہدایت دے دی, درکا خان, چنگیز کا سب سے بڑا بیٹا جوجی, اس کا بیٹا تھا اباقا, اس کا بیٹا تھا درکا, اور ادھر تولوئی اس کا بیٹا تھا ہلاکو, ہلاکو اور اوپر سے جوجی کا پوتا عبادر کا، یہ دونوں کا ایک زمانہ ہے. تو رکن تو سمرقند کے تاجروں کی طفیل برقا خان مسلمان ہوا. جب ہلاکو نے مصر پہ حملے کے لیے لشکر نکالا تو رکن الدین بیبرس نے برقا خان کو خط لکھا کہ اپنے بھائی کو روکو، تم بھی مسلمان میں بھی مسلمان. تو برقا خان نے ہلاکو سے کہا کہ تم ہم حملہ نہ کرنا ان پر، میں مسلمان ہو چکا ہوں. تو اس نے اس کو خط لکھا کہ تم نے چنگیز خان کا قانون نہیں پڑھا ہوا، چنگیز خان نے لکھا ہے کہ دو تاتاری تلواریں آپس میں نہیں ٹکرانی چاہیے. تو اس کا جواب برقا خان نے دیا، وہ بھی کافر تھا تو بھی کافر ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میری تلوار نکلے گی تیرے خلاف اگر تو نے مصر پر چڑھائی کی. تو یہ پہلی دفعہ زندگی میں 60 برس کے بعد دو تاتاری لشکر آمنے سامنے ہوئے جس میں نہ کسی کو فتح ہوئی نہ کسی کو شکست ہوئی. دونوں لشکر لڑ 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 کے تھک کے واپس لوٹ گئے، لیکن ہلاکو کی طاقت کو زوال آ گیا اور اسی لڑائی میں اس کا گھوڑا اپنے گھوڑے سے گرا ہے اور اس کا پاؤں رتال میں پھنس گیا. تو گھوڑا اس کو بھگاتا بھگاتا دور تک لے گیا، اس کا سر پتھروں سے ٹکراتے 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 انہیں زخموں میں وہ تاب نہ لا سکا اور کچھ عرصے کے بعد 42 سال کی عمر میں وہ جہنم واصل ہوا ہے. اس وقت سب سے بڑی یلغار یہ ہے کہ انہوں نے ہماری بیٹیوں کو اسٹیج پہ نچا دیا ہے، نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار پکڑا دیے ہیں اور ساری محفل رقص کر رہی ہے. یہ اس میں اگر ہم مرتے ہیں تو جہنم ہے. وہ جو ان کی تلواروں سے مرے وہ تو جنت میں گئے، جو بموں سے مرے وہ جنت میں گئے، لیکن اس حملے کا توڑ نہ استادوں کے پاس ہے نہ ماں باپ کے پاس ہے. وہ تم خود ہمت کرو گے تو ہوگا. اپنے ایمان کو پہچانو، اپنی اقدار کو پہچانو. یہ میٹھا زہر ہے جو تمہیں زہر آلود کر کے ساری زندگی کو خراب کر دے گا. جس قوم میں موسیقی پھیل جائے وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے. اس وقت ساری دنیا ہلاکت پر آ چکی ہے، ساری دنیا. کسی وقت بھی کچھ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جتنا عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پہ آیا ہے اتنا کسی قوم پہ نہیں آیا. اور لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب آئے. دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون ہے جس نے کہا میں ہی رب ہوں. یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا، فرعون نے کہا میں ہی رب ہوں، اللہ نے پانی میں ڈبویا بس. اور لوط علیہ السلام کی قوم نے وہ گناہ کیا جو کبھی کسی نے کیا نہیں تھا، اور فحاشی اور بے حیائی میں دلیر ہو گئے، ڈھیٹ ہو گئے. 5 عذاب اکٹھے. یا پھر شعیب علیہ السلام کی قوم پہ 3 عذاب آئے ہیں. وہ آئے تھے ان کی کھوٹ کی وجہ سے، ملاوٹ کی وجہ سے. تو انہوں نے ساری منڈی کو خیانت سے بھر دیا تھا، تو انہوں نے 3 عذاب. یا بے حیا مارے جاتے ہیں یا بدجانت مارے جاتے ہیں. تو اس وقت دونوں چیزیں عروج پر ہیں، بدجانتی بھی عروج پر ہے، بے حیائی بھی عروج پر ہے. کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. ہم اس کشتی پر سوار ہیں جس کے پیندے میں سوراخ ہے، بادبان تار تار ہیں اور موجیں طوفانی ہیں اور ملا چھوڑ چکے ہیں. تو اس وقت میں بھی اگر بیدار نہ ہوئے تو اور کون سا لمحہ ہوگا جب آنکھیں کھولیں گے. تو میرے عزیزو، یہ موسیقی کی سرتال اور یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ بے پردگی، یہ تھوڑی دیر کے اس کا سامان ہے. پھر سوائے ایک مجھے نام بھول گیا، ایک نوجوان ایسی جنید طرح لمبا قد خوبصورت آیا میرے پاس رائمنڈ. کہنے لگا جی میں بھی موسیقی چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ نے جنید کو کیا سکھایا تھا مجھے بھی سکھاؤ، میں اس زندگی سے تنگ ہوں. میں کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں سکھایا تھا، ایک ماحول میں جانے کی ترغیب دی تھی. میرے پاس اگر میرے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو میرے سارے رشتے دار ہدایت پر ہوتے. ہدایت کو دینے والا اللہ ہے، ذریعہ کوئی بن جاتا ہے. یہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، تم اس میں وقت لگاؤ تو اللہ تمہیں بھی وہ کچھ دے دے گا جو اس کو ملا ہے. ملک سجاد صاحب، یہاں ان کا اسکول ہے، وہ میرے بچے وہاں پڑھتے رہے پرائمری تک. تو ابھی حج میں میرے ساتھ سے کہنے کہ جی ماں باپ میرے پاس آتے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہمارے بچے ہماری نہیں مانتے ہیں، آپ ان کو سمجھاؤ. وہ کہنے کہ ہم بھی عاجز ہیں، ہم کیا کریں. کہ اس دفعہ وار ہی ایسا ہوا ہے کہ اس کا حل نظر نہیں آ رہا. حل اس کا ایک ہے کہ اللہ سامنے ہو، آخرت سامنے ہو، جنت سامنے ہو. مجھے جنید نے بتایا کہ ہمارا گانا تھا 3 منٹ کا، 3.5 منٹ کا میکسیمم، کوئی سننا چاہے 5-6 منٹ، اس سے لمبا نہیں بناتے، لوگ سنتے نہیں ہیں. میں کہا جنت کا سب سے چھوٹا گانا 70 سال کا ہوگا اور اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج ان کو جنت کا سنایا جائے گا. پھر وہ گانا تو کچھ نہیں ہے، اللہ پوچھے گا کیسے، وہ ہوریں گائیں گی ہورے مل کر، تو اللہ پوچھے گا کیسا ہے، کہیں گے بڑا اچھا. پہلے اعلان ہوگا. ہاں فیصلہ آباد، یہ فیصلہ آباد میں سے اضافہ کر رہے ہیں، جو فیصلہ آباد میں گانا نہیں سنتے تھے آگے آ جاؤ، کیا حال ہوگا ان کا جو محروم ہو جائیں گے اس محفل میں. تو اس نے سچ ہی کہا، جب گانے والے توبہ کر کے تم سننے والے بھی توبہ کرو. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیسا پایا، کہیں گے بڑا زبردست. اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں، تو اللہ کہے گا داؤد علیہ السلام سے آؤ ممبر پر آؤ اور ان کو سناؤ. داؤد علیہ السلام کہیں گے میری آواز تو دنیا میں تھی، اللہ کہے گا میں نے واپس کر دی ہے اور اعلیٰ کر دی. تو جب داؤد علیہ السلام جائیں گے جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا اچھا ہے. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو؟ تو پوچھیں گے وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب اب تو آ جا, تیری باری ہے. تو اللہ کے محبوب جلوہ افروز ہوں گے اور آپ کی آواز اور جنت کا ساز. کتنا بڑا محروم ہوا وہ انسان, وہ مرد وہ عورت, وہ لڑکا وہ لڑکی, جو اس طبلے کے پیچھے وہ سب کچھ بیچ بیٹھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ بڑا زبردست. تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو؟ اس سے اچھا بھی کوئی ہے کہاں؟ وہ کیا ہے؟ تمہارا رب, تمہارا رب, تمہارا اللہ اب تمہیں خود سنائے گا. پھر ساز تھم جائیں گے, پھر صرف اللہ ہی اللہ ہوگا. پھر اللہ کہے گا رضوان پردے اٹھاؤ, ایک دم اللہ کے آگے سے پردے اٹھیں گے. اللہ کہے گا میرے بندے آج میرا دیدار بھی کریں گے, میرا کلام بھی سنیں. یہ آنکھیں اللہ کو دیکھ کے ٹھنڈی ہوگی, کان اللہ کے نغمے سے ٹھنڈے ہوں گے. پر ایک اور بات بتاؤں, صرف کان نہیں سنیں گے, اچھی آواز صرف کان سنتا ہے. اس میں 100,000 پردے ہیں, اس سے آواز پیچھے جاتی ہے نا ربک. تو موسیٰ علیہ السلام جو مست ہو گئے تھے وہ وجہ صرف کانوں نے نہیں سنا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے سر سے لے کر پاؤں تک رونے رونے میں کان بن گیا اور اللہ تعالیٰ کی آواز رس بھری سارے وجود میں پھیل گئی. تو موسیٰ علیہ السلام بے خود ہو گئے تھے, نہ بیوی یاد رہی نہ بکری یاد رہی, وہ بے خودی. جب اللہ بھی سامنے نہیں, جب اللہ سامنے آنکھ دیدار کر رہی ہو اور سارا وجود کا رواں رواں وہ کان بن کے اس آواز کی حلاوت کو اندر میں لے رہا ہو, تو اب میں اس کو ان الفاظ سے کیسے بیان کروں؟ تو میرے عزیزو, اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اساتذہ کی بھی ذمہ ہے کہ ان بچوں کو سمجھائیں کہ تم مسلمان ہو. لیکن جب یہی محفل موسیقی کا انعقاد شروع کر دے تو بچوں کا کیا قصور ہو کہ یونیورسٹی کی طرف سے محفل موسیقی سجائی جا رہی, جیسی تیری ڈسلی ویسا میرا راز. اذا کان رب البیت بالدف ضارب فشیمۃ اہل البیت بالرقص مولع. تو اس وقت ہمارے کرنے کا کام ہے میرے عزیزو, اپنے ایمان کو سنبھالو, اپنے فن کو سنبھالو, اپنے فن میں مہارت پیدا کرو. تمہیں یہاں سارے عالم کو بلانا ہے. مجھے ایک آدمی ملا عرب کا, جدے کا, عدنان اس کا نام, عدنان. اس نے کہا میں نے یہ نیت کی, چھوٹا سا آدمی چھوٹا سا, کہ جتنے عرب شاہی خاندان ہیں ان کی خواتین کے ملبوسات پیرس میں سلتے, ان کا میں نے یہ نیت کی کہ میں نے جدے میں سلوانے ہیں سب. ان کا میں نے اپنی ساری زندگی اس پر لگا دی. فرانس گیا, وہاں جا کے سیکھا, پھر یہاں آ کے کام شروع کیا. کہ میری 20 برس کی محنت کا ثمرہ یہ ہوا کہ عراق کا شاہی خاندان, یہ اس وقت جب امن کا دور تھا, کویت کا شاہی خاندان, ابو ظبی کا شاہی خاندان, قطر کا شاہی خاندان, بحرین کا شاہی خاندان, سعودیہ کا شاہی خاندان, اردن کا شاہی خاندان, ان سب کی مستورات کے ملبوسات میرے پاس سے لے جاتے. ایک گندی چیز پر محنت کی اور اس کو وجود دے دیا. آپ تو دنیا کے علم پر محنت کر رہے ہیں, اپنے فن میں بھی جان مارو. صرف پیسہ کمانے کا ذہن نہ بناؤ کہ پیسہ کمانا ہے, اور اپنے ایمان کو بھی سنوارو. اس حملے سے چوکنے رہو, خبردار رہو. یہ ہمارے اخلاق کو بہا دینے والا نظام ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ایسی بات نہیں ہے کہ نا امید ہی نہیں ہے. اگر جنید جیسے میں جو ہے نا, میں نے اس کو دیکھا تھا ایک دفعہ ایک ٹیلیویژن پر. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ میں بیٹھا کہاں تھا. میری یادداشت میں جو پڑتا ہے, ایک ریل چلی تھی جس میں ٹی وی ہوتا تھا, وہ جو پارول کے ڈبے ہوتے تھے اس میں, چھوٹا تھا, کہ جتنے عرب شاہی خاندان ہیں ان کی خواتین کے ملبوسات پیرس میں سلتے تھے. ان کا میں نے یہ نیت کی کہ میں نے جدے میں سلوانے ہیں سب. ان کا میں نے اپنی ساری زندگی اس پر لگا دی. فرانس گیا, وہاں جا کے سیکھا, پھر یہاں آ کے کام شروع کیا. کہ میری 20 برس کی محنت کا ثمرہ یہ ہوا کہ عراق کا شاہی خاندان, یہ اس وقت جب امن کا دور تھا, کویت کا شاہی خاندان, ابو ظبی کا شاہی خاندان, قطر کا شاہی خاندان, بحرین کا شاہی خاندان, سعودیہ کا شاہی خاندان, اردن کا شاہی خاندان, ان سب کی مستورات کے ملبوسات میرے پاس سے لے جاتے. ایک گندی چیز پر محنت کی اور اس کو وجود دے دیا. آپ تو دنیا کے علم پر محنت کر رہے ہیں, اپنے فن میں بھی جان مارو. صرف پیسہ کمانے کا ذہن نہ بناؤ کہ پیسہ کمانا ہے, اور اپنے ایمان کو بھی سنوارو. اس حملے سے چوکنے رہو, خبردار رہو. یہ ہمارے اخلاق کو بہا دینے والا نظام ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی بات نہیں ہے کہ نا امید ہی نہیں ہے. اگر جنید جیسے میں جو ہے نا میں نے اس کو دیکھا تھا ایک دفعہ ایک ٹیلی ویژن پر. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ میں بیٹھا کہاں تھا. میری یادداشت میں جو پڑتا ہے ایک ریل چلی تھی جس میں ٹی وی ہوتا تھا, وہ جو پارل کے ڈبے ہوتے تھے نا اس میں وہ ٹی وی ہوتا تھا. تو اس میں مجھے وہ یاد پڑتا, ممکن ہے کسی اور جگہ بھی ہو. تو ایسے سامنے ٹی وی لگا ہوا تھا تو اس کا وہ آ گیا, وہ گانے سننے کے لیے تو ہیڈ فون لگانا ہوتا تھا, وہ تو میں نے نہیں لگایا ہوا تھا. تو صرف میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ وہ جو کلفٹن کا ساحل ہے اس پر ایک کلب بنوا یہ ناچ رہا تھا اور اس کے گرد لڑکیاں ناچ رہی تھیں اور یہ گا رہا تھا. تو میرے جی میں آیا کہ اس کو کیسے ہدایت ملے گی, یہ کیسے ہدایت پر آئے گا اور کون اس تک پہنچے گا. اس بات کو 6 ماہ نہیں گزرے کہ وہ 1997 کے کراچی کے اجتماع میں اللہ نے ملاقات کرائی اور چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی کا رخ بدل دیا. جب محنت ہوتی ہے تو اللہ اس کا اثر ضرور لاتا ہے, ضرور لاتا ہے. ایک نماز کو زندہ کرو, استادوں کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھو. علم آئے گا جب استاد کی قدر آئے گی. نا قدری سے کچھ نہیں ملتا ہے, قدردانی سے بہت کچھ ملتا ہے. یہ ادب کا راستہ ہے, چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو. ادب کے بغیر کچھ نہیں ملے گا. اپنے اساتذہ کا ادب کرو, وہ اچھا برا اس کی ذات کے ساتھ ہے. تم نے اس سے ایک حرف سیکھ لیا ہے. حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ایک حرف سکھا دے بے شک میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھے بازار میں جا کے بیچ دے. یہ قدر کا راستہ ہے, قدر سے آئے گا. قدر کرو گے اللہ بڑھائے گا. گھر میں ہو ماں باپ کے لیے راحت بنو, عذاب نہ بنو. میں اس دور سے گزرا ہوا ہوں. میرے پاس جب پیسے ختم ہوتے تھے تو میں گھر خط لکھتا تھا, پیسے بھیج دو ابا جی. تو ایک دفعہ میرے باپ کا خط آیا, میں لاہور پڑھتا تھا, کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھتے ہو, کبھی آگے پیچھے بھی لکھ دیا کرو. تو اس وقت تو مجھے صدمے کی بجائے اور ہنسی آئی تھی کہ پیو ہمیں لگوایا ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا ماں باپ سے. میری 11 سال عمر تھی جب ماں باپ نے مجھے ہاسٹل میں ڈال دیا, تو مجھے کیا خبر ماں کیا ہے باپ کیا ہے. جو اٹیچمنٹ کا وقت تھا وہ تو میرا ہاسٹل میں چلا گیا, تو کبھی محبت بنی نہیں تھی. جب دین میں آئے پھر پتا چلا کہ ماں کیا ہے باپ کیا ہے ان کا مقام کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی بڑی خدمت کرتا, اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. مسجد بھری ہوئی ہے, فرض نماز کی بات کر رہے ہیں, نفل نہیں, کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں مجھے کہتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اما جان. یہ آپ نے اظہار کیا, کاش میری ماں ہوتی تو میں اس کی ایسے خدمت کرتا. تو 6 سال میں اللہ نے اٹھا لیا. اللہ کا اپنا نظام ہے, جن کو دیا ہے جن کے پاس ہیں قدر کریں اس کی. وہ یہ قدر دین سکھاتا ہے. اپنی نظروں کی حفاظت کرو. آپ لوگ کٹھے پڑتے لڑکے لڑکیاں, نظر جھکا کے رکھو, سینہ روشن رہے گا. نظر آوارہ ہو جائے ساری دنیا کے ابدال مل کر بھی اس کے اندر روشنی پیدا نہیں کر سکتے. جب نہ کھڑکیاں کھلی ہوں تو یہ کمرہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے, یہ ہال. کھڑکیاں بند کرو گے پھر ہال ٹھنڈا ہوگا, ورنہ باہر کی گرمی اس کو گرماتی رہے گی. ایسی جب نظریں آوارہ ہو جاتی ہیں تو دل کی دنیا برباد ہو جاتی ہے. جس کی نظر جھک جائے ساری دنیا کے شیطانوں سے گمراہ نہیں کر سکتے, جس کی نظر اٹھ جائے ساری دنیا کے ابدال مل کر اس کے دل کو دھو نہیں سکتے. اپنی زبان پہ قابو, اپنی نظر پہ قابو, اپنے علم پر محنت کرو, نماز با جماعت پڑھو, گھر میں جاؤ, ماں باپ کی راحت بنو, ماں باپ کی ٹھنڈک بنو, آپس میں قوم کی بنیاد پر, برادری کی بنیاد پر. یا سیاسی سوچ ہوتی, میں تو ہاتھ جوڑتا ہوں, کوئی سیاسی سوچ نہ رکھو, صرف تعلیمی سوچ رکھو. کوئی سیاسی سوچ نہ رکھو, صرف تعلیمی سوچ رکھو. ہمیں علم کی ضرورت ہے, ہمیں یہ سیاسی جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ہماری نسل کو برباد کر دیا اپنے مفاد حاصل کرنے. تم نے تو روشنی پھیلانی ہے, تو تم سیاست میں پڑھو گے تو نہ تم دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو. آج کی سیاست مکر و فریب ہے, آج کی نہیں شروع سے یہی چلا آ رہا ہے. حکمرانوں کا کوئی دین نہیں ہوتا سوائے حکومت کے. کوئی کوئی آیا جس نے چراغ جلائے. تو اپنے آپ کو اپنے علم کے ساتھ بند کر دو. پھر آپس میں مذہبی طور پر بھی اختلاف ہے, ایک دوسرے کا احترام کرو, رائے کا احترام کرو, ایک دوسرے سے ایسی نفرت نہ ہو کہ سلامی نہ ہو. اس کا نفع کچھ نہ ہوگا, اس کا ایسا نقصان دیکھو گے. بغداد کی تباہی میں ایک بڑا سبب فرقہ واریت کی جنگ. بغداد تباہ اس لیے ہوا کہ آپس میں مسلمان دست و گریبان تھے اور قتل و غارت تک نوبت تھی, ایک دوسرے کے محلے لوٹ لیتے تھے, ایک دوسرے کو آگ لگا دیتے تھے صرف مسلک کے اختلاف کی بنیاد پر, اور نوجوان جذباتی طور پر اس کو جہاد کا نام دے دیتے تھے اور ایسا بے گناہوں کا خون بہتا تھا. جب آپس میں خون ناقدرہ ہو گیا تو اللہ نے ہلاکوں کو بھیج کر سب کا ہی بہا دیا تھا, جو نئی نسل آئے گی تمہاری جگہ پر. تو یہ مذاہب کا اختلاف یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اس کو برداشت کرنا سیکھو, اس کے اوپر لڑنا, لڑو نہیں, لڑو نہیں, لڑو نہیں, محبت سے رہو, احترام سے رہو, اختلاف کو برداشت کرو اللہ کے واسطے, اس کو وجہ نزاع نہ بناؤ, اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو, اس کی وجہ سے سلام سے نہ جاؤ. یہ تبلیغ کی کامیابی کے بہت سے اسباب, ان میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ تبلیغ نے اختلافی مسائل کو ٹھپ کر. جب سب سے پہلے مجھے آ کر ملے تھے تبلیغ والے, وہ ہمارے کالج کے لڑکے تھے, تو مجھے پہلے دن تو میں نے کچھ نہیں کہا, تو میں حیران ہو کے ان کی سنتا ہی رہا, کون ہیں یہ, کیا کہہ رہے ہیں. پھر دوسری دفعہ ملنے آئے تو پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ہم کون سی نماز پڑھیں, کیسی نماز پڑھیں, کوئی اس کو کافر کہتا ہے, کوئی اس کو کافر کہتا ہے. تو اس نے مجھے کہا تھا یہاں کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا, آپ چل کے خود دیکھ لیں. یہ جملہ مجھے آج تک یاد ہے. تو پھر بھی اللہ نے اس وقت نصیب میں نہیں کیا تھا, بہت عرصے کے بعد ایک دوست ہی مجھے لے کر گیا. تو یہ اس کام کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس میں کسی کے دل آزاری کا بول نہیں ہوتا ہے, اپنی بات کی تصدیق پر دوسرے سے دست و گریباں ہو جانا. میں نے چند دن پیچھے کی بات, ایک نوجوان آج مجھے کہنے لگا مولانا صاحب یہ رفع یدین کرنا ٹھیک ہے کہ غلط ہے. میں نے کہا دونوں ہی ٹھیک ہے, کرنا بھی ٹھیک ہے نہ کرنا بھی ٹھیک. مجھے ایسے دیکھنے لگا, اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھائی کوئی ایسی بات رواداری کی کرے گا. میں نے کہا انشاءاللہ دونوں جنت میں جائیں گے, وہ بھی جنت میں جائیں گے, وہ بھی جنت میں جائیں گے, اس کو لڑائی کا موضوع نہ بناؤ. دونوں باتیں اللہ کے نبی سے حدیث موجود ہے, کرنے کے لیے موجود ہے, چھوڑنے کے لیے موجود ہے. اس محنت کو چھوڑو, اس میں لگو کہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی کیسے بنائے. تو تبلیغ کے کام کی یہ خوبصورتی ہے, اس میں محبت کا پیغام ہے, الفت کا. یہ پرسوں میں کراچی تھا تو شہزاد رائے جو گونے والے, وہ اس کو کوئی ساتھی لے کر آیا مجھے ملانے کے لیے. تو شہزاد رائے سے ہمیں رات 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک بات ہوتی رہی. تو کہنے کا مجھے تبلیغ میں بس دو باتیں بڑی پسند ہیں, یہ دل آزاری کی بات نہیں کرتے, محبت سے بات کرتے ہیں, دوسرا یہ کوئی اختلافی بات نہیں کرتے ہیں کہ جس سے آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو. تو وہ اللہ کے فضل سے 3 دن کا ارادہ کر کے گیا ہے, اس نے کہا تھا کہ میں جنید بھائی کے ساتھ 3 دن لگاؤں گا, جب وہ جائیں گے 3 دن کے تو میں بھی ان کا ساتھ جاؤں گا. میں کہوں تیری بھی شامت آمن علی ہے تو پسند بھی دیر. تو میرے عزیز ہوتی یہ مختصر سی, یہ تو بڑا لمبا مضمون ہے, یہ تو دل کا درد ہے, سوہان روح ہے. پونے دو گھنٹے میں کیا بات ہو, لیکن یہ ہوتا رہے گا, سنتے رہو گے تو اللہ کے فضل سے آپ ایمان والے بچے ہو اور آپ کے اندر میں ایمان کا ذوق بھی ہے, شوق بھی ہے, جذبہ بھی ہے. ماحول کوئی نہیں ہے, ماحول ملے گا تو انشاءاللہ آپ میں ایسے روشن چراغ بنو گے, دین کو بھی چمکاؤ گے, دنیا کو بھی چمکاؤ گے. تو اپنے آپ پر اس وقت قابو رکھنا اور اس باطل کی جلغار جو اس اوریانیت اور فحاشی اور آوارگی کے روپ میں ہماری طرف آ رہی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر اس زندگی میں سکھ ہوتا تو سب سے زیادہ سکھ یورپ والوں کو ملتا اور ان مغرب والوں کو ملتا جو اس زندگی میں رچ گئے ہیں, وہ تو واپس آنا چاہتے ہیں, ان کو واپس آنے کا راستہ نہیں ملتا. 1998 میں ایک سروے ہوا انگلینڈ میں, عورتوں سے پوچھا گیا تم یہی زندگی چاہتی ہو یا گھریلو عورت بننا چاہتی ہو, تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھریلو عورت بننا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامد میسر نہیں. تو چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ آئی. اشفاق احمد مرحوم تھے ڈرامہ رائٹر, وہ اور ابرار یہ مجھے ملنے کے لیے آئے تھے. تو اشفاق صاحب کہنے لگے میں تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا جب میں ایڈمبرا میں تھا, میں اور میری بیوی ایک پارک میں بیٹھے تھے تو ایک جماعت آئی, انہوں نے مغرب کی اذان دے کر نماز پڑھی. نماز کے بعد 15-16 لڑکے ان کی طرف آگے بڑھی, تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو سنیں یہ کیا کہتے ہیں. جس نے نماز پڑھائی تھی اس سے اس نے کہا, لڑکی نے, ایک لڑکی نے, آپ انگریزی جانتے ہیں؟ اس نے کہا جی جانتا ہوں. یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے عبادت کی. اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں ہے. تو اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ یہ عبادت کرتے ہیں, روزانہ کرتے ہیں. کہ یہ تو بہت زیادہ ہے روزانہ 5 دفعہ, باقی کام کیسے کرتے ہیں؟ اس کا اس نے اس کو جواب دیا, 2-4 سوار اول کیے, اس نے جواب دیا. جب وہ چلنے لگی ان کا اچھا خدا حافظ, تو اس نے کہا میں معذرت خواہ ہوں میں آپ کو ہاتھ نہیں دے سکتا. کیوں؟ کئی ہاتھ صرف میری بیوی کو لگ سکتا اور کسی کو نہیں لگ سکتا. تو لڑکی کھڑی تھی وہ زمین پہ گر گئی. اس کی چیخ نکلی اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے، اور ایسے آنکھوں پوچھتی ہوئے اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ تو میں نے کہا اپنی بیوی سے کہ بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ جاتی تو وہ کام نہ ہوتا جو یہ لڑکا اپنے عمل سے کر کے دکھ۔ تو اللہ کا فضل ہے، عالم میں ایک گردش ہے، نقل و حرکت ہے، تم ہمت کرو، اپنے اوپر قابو رکھو۔ یورپ تو خود تھک چکا ہے اپنی زندگی سے، وہ خود اسے نکلنا چاہتا ہے، راستہ کوئی نہیں۔ ہمارے پاس سب سامان موجود ہیں، جب ہمارے پاس آئے گی سچائی تو لوگ دوڑے ہوئے آئیں گے۔ تو سارے بچے نیت کر دو نا، جو جنید نے کروائی تھی وہ بھی پکی ہے نا، چھٹیوں میں تبلیغ میں جاؤ، آج کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑے، آج کے بعد کوئی کسی کو گالی نہ دے، آج کے بعد کوئی غیبت نہ کرے، آپس میں لڑے ہوئے تو باہر نکل کے گلے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہر تیر جمعرات کو لوگوں کے عمل اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ اس میں سے کہتا ہاں ان کو معاف کرو، ان کو معاف کرو، ان کو معاف کرو۔ دو مسلمان مرد عورت، دو مسلمان جوان بوڑھے، دو مسلمان وہ دو عورتیں ہوں، دو مرد ہوں، مرد عورت ہو، جو بھی ہوں، آپس میں اگر لڑے ہوئے ہوں اور وجہ نزاع صرف دنیا اور یہ گندی باتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا عمل ابھی میں نہیں دیکھوں گا، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے ان کی فائل میرے سامنے پیش نہ کی جائے۔ تو یہ حوصلوں میں میری زندگی گزری ہے، تو یہ لڑائیاں جھگڑے تو گندی گندی باتوں پہ ہوتے رہتے ہیں، تو مہربانی کرنا بھائی آپس میں چار محبت سے رہو، صلح سے رہو، سلیقے سے رہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر چھائی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔
بہت شکریہ حضرت مولانا، بہت درد مندی سے آپ نے بہت سے ایسے پہلوؤں کا اجاگر کیا اور کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ سامنے رکھا۔ نوجوانوں ابھی دعا کر کے انشاءاللہ جائیں گے، بات یہ ہے کہ ابھی دروازہ کھلا ہے اور اللہ ہمارا منتظر ہے، اللہ کے حضور جھک جائیں، اللہ کے حضور توبہ کریں، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمارے اعمال میں اللہ صالح تبدیلی عطا فرمائے۔ مولانا دعا سے اختتام۔
لك الحمد كما انت اهله، فصلي على محمد كما انت اهله، وقل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور ہمارے یا اللہ سینوں کو اپنی محبت سے روشن کر دے، اپنے محبوب کی محبت سے روشن کر دے، ایمان کی شمع فروزاں کر دے، اور جتنے بھی نافرمانی کی شکلیں اور صورتیں پوری امت میں قائم ہو چکی ہیں وہ اپنی قدرت سے مٹا دے، اور ساری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما، اور پوری دنیا کے اہل باطل کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما۔ وہ جو تیرے علم میں اجلی میں بدبخت ہیں، روڑے اور رکاوٹیں، تو ان کے گندے وجود سے اپنی دھرتی کو پاک فرما۔ اور یا اللہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے ایمان کا، اسلام کا، ہدایت کا راستہ کشادہ فرما۔ اور یہ جعل یونیورسٹی کو ایک مثالی ادارہ بنا دے، یہاں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو مثالی استاد اور طالب اور طالبہ بنا دے۔ اور یا اللہ یہاں سے میرے مولا سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کی شکلیں پیدا فرما دے، اور ان کو اپنے فنون میں بھی مہارت عطا فرما۔ یا اللہ جیسے آج یہ بیرون دنیا میں پڑھنے جاتے ہیں اور بڑے ڈاکٹر کہلاتے ہیں، ہمیں وہ شکلیں دکھا دے، تو پوری دنیا سے یہاں لوگ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ یہاں آنا اپنی عزت سمجھ رہے ہیں، تو انہیں پہلے بھی اسے وجود دیا تھا، آج بھی اسے وجود عطا فرما۔ میرے مولا ہماری نسل سے سستی کو، کاہلی کو، یا اللہ کام چوری کو ختم فرما، خیانت کو، بددیانتی کو، لوٹ خسوٹ کو، ظلم و ستم کو، آوارگی کو ختم فرما۔ نوجوانوں میں حیا پاکدامنی زندہ فرما، عورتوں میں، لڑکیوں میں حیا پاکدامنی تقدس کو زندہ فرما، عزت و احترام کی فضا کو قائم فرما۔ اور میرے مولا میرے آقا پوری امت پر اپنے نظر کرم فرما دے اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور سارے اداروں میں تو یہ فضا قائم فرما دے، ایسے ہمدرد اساتذہ، ایسے ہمدرد معلم، ایسے ہمدرد سربراہ، ہر ہر بڑے ادارے کو عطا فرما، جو بچوں کے اخلاق پر بھی نظر رکھیں اور ان کے کردار پر بھی نظر رکھیں۔ میرے مولا ایسے اساتذہ سے ہمارا دیش محروم ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ بالکل بالکل آٹے میں نمک کی طرح رہ گئے ہیں، تو ایسے اساتذہ کی کثرت فرما جنہیں ہم اپنے بچوں کا درد ہو، اپنے طلبہ کا درد ہو، ان کے اخلاق پر ان کی نظر ہو، یہ فضا کو ہر 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 یا اللہ ادارے میں زندہ فرما دے۔ نسألک خیر الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
مورخ 27 فروری سن 2007 سات حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا بنی اسرائیل اور ہم. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.